Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah telah attendance ki taraf ab aate. Aisha Turabi, Hira Nawan, Aisha Khalid, Mahazir, Sadia Salahuddin, Yasmin Bano, Rizwana Kamar, Farida Khan, Fauzia Aziz, Rais Musawir, Alia Qureshi, Fatima Muhammadi, Nigat Sawal, Wahida Gugru, Ali Akhtar, Nishat Kosar, Naila Kiani, Nazia Khanam, Farah Naz, سنا آفرین فرزانہ سیلود شاہینہ سریو صبا فاطمہ مقبول جویریہ قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ کدوائی میراج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ آزاد غزالہ رشید ارشیہ گلناز خان نصرت بیگم ماریا طلال ثانیہ شہباز فضا فرحان زوبیہ رضوان عدیلہ شیراز ماریا مختار فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری روج فاطمہ ماریا شگفتہ عائشہ تصنیف زوبیہ کوثر شاداب انبر عمر حنا فرحاج اسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ سعدیہ رفت نازیہ حبیب واسی حسین تبسم قریشی ملائکہ عابد سوری ملائکہ عابد امید تصویر روبا نازیہ نازمہ پروین رانیہ شاہین محجبین خان بینش ساجد اللہ تعالیٰ جنت الفردوس پہ جگہ دے سبا سعیدہ شہبانہ مجید سعیدہ ملائکہ مدیہ اقبال سائمہ اظہر الحمدللہ آپ لوگوں کی انٹرنس ہوئی. میں نے کافی دن کے بعد آپ لوگوں کی انٹرنس کو دیکھا. ماشاءاللہ اس میں کافی نیو کمرز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب نئے آنے والوں کو بھی استقامت دے اور جو شروع سے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخر قرآن کی 30th پارے تک ساتھ لے کے چلے. جی آپ کون سا لنک کہہ رہی ہیں؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی. ان شاء اللہ تعالیٰ میں چیک کرتی ہوں ڈیزائیکیو پہ آواز ہے کہ نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کو لنک دے دیتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس کو. سورہ الحج ہمارے پاس ہے آیت نمبر 51 سے. لے کے 99 تک. اور مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگ ایک اسٹریچ میں ہی پوری کلاس لینا چاہیں گے کیونکہ جب ہمارا بریک کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر صرف 18 منٹ کی فائل رہتی ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پورا ایک ہی اسٹریچ میں کریں گے سورہ الحج آیت نمبر 51 سے 99. ہم اس کا ریکیپ بھی کریں گے. آپ سب بہت اچھے سے نوٹس لیجیے گا. آج میں آپ لوگوں سے کچھ کوشچنز اس طریقے سے پوچھوں گی کہ ایک تو آپ کے انر سے چیزیں نکلتی ہیں لیکن کچھ آیات کے حوالے سے ہم جب ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اور زیادہ ہمارا ذہن کھلتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کے لیے بھی ریڈی رہیے گا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
سبق نمبر 133 آیت نمبر 51 سے 99 سورۃ الحجر. لیسن نمبر 133 آیت نمبر 51-99 سورۃ الحجر. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونبئهم اور خبر سنا دو ان کو. عن ضیف ابراہیم ابراہیم کے مہمانوں کی. اذ دخلوا علیہ جب وہ داخل ہوئے اس کے پاس. فقالوا سلاما تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر. قال انا منکم وجلون کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں. قالوا لا توجل انہوں نے کہا ڈریے نہیں. انا نبشرک بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو،
بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو،
بغلام علیم،
بغلام علیم،
ایک علم والے بیٹے کی،
ایک علم والے بیٹے کی،
قال ابشرتمونی،
قال ابشرتمونی،
کیا تم مجھ کو خبر دیتے ہو،
کیا تم مجھ کو خبر دیتے ہو،
علی ام مسنی الکبر،
علی ام مسنی الکبر،
اس حال میں کیا پکڑا ہے مجھے بڑھاپے نے،
اس حال میں کیا پکڑا ہے مجھے بڑھاپے نے،
فبما تبشرون،
فبما تبشرون،
پس کس چیز کی تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو،
پس کس چیز کی تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو،
قالوا بشرناك بالحق،
قالوا بشرناك بالحق،
کہا ہم نے آپ کو خوشخبری دی سچائی کے ساتھ،
کہا ہم نے آپ کو خوشخبری دی سچائی کے ساتھ،
فلا تکم من القانتین،
فلا تکم من القانتین،
پس نہ ہو آپ مایوس ہونے والوں میں سے،
پس نہ ہو آپ مایوس ہونے والوں میں سے،
قال ومن یقنت،
قال ومن یقنت،
کہا اور کون ہے جو مایوس ہوتا ہے،
کہا اور کون ہے جو مایوس ہوتا ہے،
میں رحمت ربی ہی،
میں رحمت ربی ہی،
اپنے رب کی رحمت سے،
اپنے رب کی رحمت سے،
الا الضالون،
الا الضالون،
سوائے گمراہ لوگوں کے،
سوائے گمراہ لوگوں کے،
قال فما خطبکم،
قال فما خطبکم،
کہا بس کیا ہے تمہارا کام،
کہا بس کیا ہے تمہارا کام،
ایھا المرسلون،
ایھا المرسلون،
اے بھیجے ہوئے فرشتوں،
اے بھیجے ہوئے فرشتوں،
قالوا انا ارسلنا،
قالوا انا ارسلنا،
انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں،
انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں،
الى قوم مجرمین،
الى قوم مجرمین،
طرف گناہگار قوم کے،
طرف گناہگار قوم کے،
الا آل لوط،
الا آل لوط،
مگر لوط کے گھر والے،
مگر لوط کے گھر والے،
انا لمنجوہم اجمعین،
انا لمنجوہم اجمعین،
بے شک ہم بچائیں گے ان سب کو،
بے شک ہم بچائیں گے ان سب کو،
علم راتہ قدرنا،
علم راتہ قدرنا،
سوائے اس کی بیوی کے کہ مقرر کر دیا ہم نے،
سوائے اس کی بیوی کے کہ مقرر کر دیا ہم نے،
انہا لمن الغابرین،
انہا لمن الغابرین،
بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے،
بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے،
فلما جاء آل لوط،
فلما جاء،
بس جب آئے لوط کے گھر والوں کے پاس،
بس جب آئے لوط کے گھر والوں کے پاس،
المرسلون،
المرسلون،
بھیجے ہوئے،
بھیجے ہوئے،
قال انکم قوم منکرون،
قال انکم قوم منکرون،
کہا بے شک تم ناشنا لوگ ہو،
کہا بے شک تم ناشنا لوگ ہو،
یعنی اجنبی لوگوں، قالوا بل جینا کا،
قالوا بل جینا کا،
بولے بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں،
بولے بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں،
بما کانوا فیہ یمترون،
بما کانوا فیہ یمترون،
ساتھ اس کے کہ تھے وہ جس میں شک کرتے،
ساتھ اس کے کہ تھے وہ جس میں شک کرتے،
وآتیناک بالحق،
وآتیناک بالحق،
اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں یقینی بات لے کر،
اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں یقینی بات لے کر،
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
اور بے شک ہم سچے ہیں،
اور بے شک ہم سچے ہیں،
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ،
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ،
بس نکل چلیں اپنے گھر والوں کے ساتھ،
بس نکل چلیں اپنے گھر والوں کے ساتھ،
بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ،
بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ،
رات کے ایک حصے میں،
رات کے ایک حصے میں،
وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ،
وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ،
اور خود چلے ان کے پیچھے،
اور خود چلے ان کے پیچھے،
ولا یلتفت منکم احد،
ولا یلتفت منکم احد،
اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے آپ لوگوں میں سے کوئی،
اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے آپ لوگوں میں سے کوئی،
وامضوا حیث تؤمرون،
وامضوا حیث تؤمرون،
اور آپ لوگ چلے جائیں جہاں آپ حکم کیے جاتے ہیں،
اور آپ لوگ چلے جائیں جہاں آپ کو دیے جاتے ہیں.
وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے اپنا فیصلہ بھیج دیا اس کی طرف ذَلِكَ الْأَمْرُ
اس بات کا
اَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ
کہ جب ان لوگوں کی
مقتوم مصبحین صبح ہوتے ہی کاٹی ہوئی ہوگی وجاء اہل المدینہ یستبشرون اور آئے شہر والے خوش ہوتے ہوئے
کہا کہ یہ لوگ ہیں
ضیفی
میرے مہمان
فلا تفضحون بس مجھے رسوا نہ کرو
واتقوا اللہ ولا تخزون
اور ڈرو اللہ سے اور نہ مجھ کو بے آبرو کرو قالوا اولم ننہک کہنے لگے کیا ہم نے منع نہیں کیا تجھ کو
انل عالمین
سارے جہان سے قال ہاؤلاء بناتی
کہا یہ ہیں بیٹیاں میری
ان کنتم فاعلین
اگر ہو تم کچھ کرنے والے
لَأَمْرُكَ تمہاری جان کی قسم پورے قرآن میں یہ واحد مقام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی ہے. اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
بے شک وہ البتہ اپنی مستی میں مدہوش تھے
پس آ پکڑا ان کو چنگھاڑنے
مشرکین
سورج نکلتے نکلتے
پس کر دیا ہم نے
آل یہاں صافی رہا
اس کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے
وام ترنا علیہم
اور برسائے ہم نے ان پر
حجارتم من سجیل
پتھر مٹی کے
یعنی یہ جو صرف جھیل ہے نا اب یہ مٹی اور سنگ کا ملا ہوا ہے تو مٹی کے کہہ لیں
اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ
بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل فراست کے لیے
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ
اور بے شک وہ بستی البتہ سیدھے راستے پر تھی
اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ
اور بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے
وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ
اور تحقیق ایکا والے تھے ظالم
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
بس بدلہ لیا ہم نے ان سے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اور بے شک یہ دونوں کھلے راستے پر ہیں
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر کے رہنے والوں نے پیغمبروں کو
اور البتہ ترکیب جھٹلایا جبکہ رکھنے والوں نے تھے گھبروں کو.
وآتیناہم آیاتنا اور دین ہم نے ان کو اپنی نشانیاں پکانو انہا موردین بس وہ تھے ان سے منہ پھیرنے والے وکانو ینحتون من الجبالی اور تھے وہ تراشتے پہاڑوں میں سے بیوتن آمنین گھر امن سے رہنے کو یعنی امن والے. فحضت حمس صحت مسوہین پسا پکڑا ان کو چیخنے صبح ہوتے ہی فما اغنا عنہم بس نہ نفع دیا ان کو ماں کانو یکسبون جو تھے وہ کام کرتے وما خلقنا السماوات والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو وما بینہما الا بالحق اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک فیصلے کی گھڑی
لَآتِيَةٌ
ضرور آنے والی ہے
فَاصْفَحِ
الصَّفْحَ الْجَمِيلَ بس درگزر کرو درگزر کرنا اچھا ان ربک هو الخلاق العلیم بے شک تیرا رب وہ بڑا پیدا کرنے والا جاننے والا ہے ولقد آتیناک اور بے شک ہم نے عطا کی آپ کو سب من المثانی سات آیتیں دہرائی جانے والی والقرآن العظیم اور قرآن عظمت والا لا تمدن مت لمبی کرو عینی کا اپنی دونوں آنکھیں الى ما متعنا به طرف اس چیز کے کہ ہم نے فائدہ دیا ساتھ جس کے ازواجم منہم کئی قسموں کے لوگوں کو ان میں سے ولا تحزن علیہم اور نہ غم کرو ان پر واخفض جناحک للمؤمنین اور چکا تو اپنے بازو مومنوں کے لیے وقل انی اور کہہ دیں کہ بے شک میں انن نذیر مبین میں ڈر سنانے والا ہوں اعلانیہ کما انزلنا علی المقتسمین جس طرح اتارا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر الذین جعلوا القرآن عیدین جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بس پروردگار تمہارے کی قسم لنسألنہم اجمعین البتہ ضرور پوچھیں گے ہم ان سب کے سب سے
طرف سے.
اما کانو یعملون,
اما کانو یعملون,
اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے.
اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے.
فسدہ,
فسدہ,
بس اعلان کر دو,
بس اعلان کر دو.
بما تو عمر,
بما تو عمر,
جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے,
جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے.
وارد انل مشرکین,
وارد انل مشرکین,
اور مشرکوں سے منہ پھیر لو,
اور مشرکوں سے منہ پھیر لو.
انا کفینا کل مستہزئین,
انا کفینا کل مستہزئین,
بے شک ہم کافی ہیں آپ کو مذاق کرنے والوں سے,
بے شک ہم کافی ہیں آپ کو مذاق کرنے والوں سے.
الذین یجعلون,
الذین یجعلون,
جو لوگ مقرر کرتے ہیں,
جو لوگ مقرر کرتے ہیں.
مع اللہ,
مع اللہ,
اللہ کے ساتھ,
اللہ کے ساتھ.
الہن آخر,
الہن آخر,
معبود دوسرا,
معبود دوسرا.
فسوف یعلمون,
فسوف یعلمون,
پسند قریب ان کو معلوم ہو جائے گا,
پسند قریب ان کو معلوم ہو جائے گا.
ولقد نعلم,
ولقد نعلم,
اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں,
اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں.
انک یدیک,
انک یدیک,
یہ کہ تو تنگ ہوتا ہے,
یہ کہ تو تنگ ہوتا ہے.
صدرک,
صدرک,
دل میں,
دل میں.
بما یقولون,
بما یقولون,
اس سے جو وہ کہتے ہیں,
اس سے جو وہ کہتے ہیں.
فسبح بحمد ربک,
فسبح بحمد ربک,
بس تسبیح کرو سات تعریف اپنے رب کی,
بس تسبیح کرو سات تعریف اپنے رب کی.
وکم من الساجدین,
وکم من الساجدین,
اور رہو تم سجدہ کرنے والوں میں,
اور رہو تم سجدہ کرنے والوں میں.
وعبد ربک,
وعبد ربک,
اور عبادت کیے جاؤ اپنے رب کی,
اور عبادت کیے جاؤ اپنے رب کی.
حتی یاتیک الیقین, یہاں تک کہ آ جائے تمہارے پاس یقینی بات,
یہاں تک کہ آ جائے تمہارے پاس یقینی بات.
بس بہت زبردست آئے تھے, تلاوت سنتے ہیں.
ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون للعالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
چلیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 87 سے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی ہیں آپ کو سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی تو لہذا آپ کیا کریں یا کیا نہ کریں لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواج منهم اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے ان کے مختلف طبقوں کو اور ولا تحزن علیہم اور انجیدہ خاطر بھی نہ ہو ان کی گمراہی پر اور کیا کریں واخفض جناحک للمؤمنین اور نیچے رکھیے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے اور زبان سے کس بات کا اظہار کر دیں وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور فرمائیے کہ میں تو بلا شبہ ایسے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں جیسے کہ کما انزلنا علی المقتسمین ہم نے اتارا تھا ان بانٹنے والوں پر کون بانٹنے والے
الذي نجعل القرآن ادین, جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے. اور اس کے آگے کچھ اور باتیں جو اللہ کے نبی کو کہا گئی. یہاں بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی نعمت عظمیٰ کا یقین دلایا گیا. جیسا کہ اس سورت کے آغاز میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ سورت مکی دور کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا. دین کی طرف آنے کی سزا جو تھی وہ مختلف طرح سے دی جاتی تھی. اب ایسے حالات میں جب کوئی بندہ دین کا کام کرے اور خاص طور پہ دوسرے لوگ نہ کریں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. نمبر 51 سے یہاں سے اب ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. پیچھے پوری سورت حضرت ابراہیم کے بارے میں سنی, پڑھی, اس میں سے عمل کی باتیں لیں. اب دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم سے بڑی محبت تھی, کیونکہ جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو بات بات میں اس کا نام آتا ہے. یہاں تھوڑا سا ایک مختلف رنگ ہے, آئیے دیکھیں. وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ, اور ان کو بتلائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ. کن کو بتائیے؟ مکہ والوں کو بتائیے. ہم پیچھے یہ بات کئی بار دہرا چکے کہ مکہ والے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کہتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ اتنے بڑے لیڈر کی نسل میں سے ہم ہیں, یا ایک اتنا بڑا نبی تھا. نبی تو نہیں کیا مانتے ہوں گے, بس ان کی پرسنالٹی اور ان کی شخصیت کی وجہ سے ان سے گہرا تعلق محسوس کرتے تھے. اور بعض دفعہ تعلق رکھنے والے بھی وہ کام کر نہیں رہے ہوتے کہ جو اس شخص کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے. یہی حال کچھ ان کا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ساری زندگی توحید پہ رہے, اللہ تعالیٰ کے لیے حنیف تھے, مکہ والوں نے شرک کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہوا تھا, اس کے باوجود حضرت ابراہیم سے محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو حضرت ابراہیم کی کہانی سنواتے ہیں. اور ضیف کا لفظ مہمان کے لیے, پیچھے بھی بات ہو گئی, ضیوف اس کی جمع ہوتی ہے, دعات یافا. اب دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ضعیف, دعات عین فا ہوتا ہے اس کا رزوف, یہاں ضعیف ہے. اگر ہم پڑھنے میں تھوڑا سا بھی مخارج کو اس کا خیال نہ رکھے تو معنی بدل جائیں گے. اور اگر دونوں میں تھوڑا سا اگر ایک صوتی مماثلت ہے تو ایسے لگتا ہے کہ مہمان بھی ضعیف ہی ہوتا ہے. کوئی کھلا دے تو کھا لے گا, پلا دے تو پلا دے گا, اور اپنی مرضی سے بعض دفعہ انسان جگہ سے باہر جا بھی نہیں سکتا. لیکن یہاں مراد فرشتے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. یہ واقعہ پیچھے بھی ہم سن چکے سورہ ہود میں, آیت 69, سورت یونس میں بھی ہم نے پڑھا تھا, اور آگے پھر آئے گا سورہ زاریات میں. اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قصے میں سے ہمیں بہت سارے عمل کے پہلو لینے کی دعوت دیتے ہیں. کبھی ایک موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے انسان, کچھ لے لیتا ہے, کبھی دوسرے موڈ میں ہوتا ہے. تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے. فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے کیا کہا, اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پر سلام ہو. سلاما کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرشتوں نے آ کے سلام کیا. اس پہ ہم پیچھے بات کر چکے. یا نسلم یا سلمنا کا معنی بھی لیا گیا. ایک تو انہوں نے سلام کیا اور بات پتہ چلی کہ باہر سے آنے والا سلام کرے گا. جو پہلے سے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے یا گھر میں موجود ہے تو باہر سے آنے والے کو دیکھ کے وہ خوش تو ہو, اسمائل دے, اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے اگر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو ہو جائے, لیکن خاموش رہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ محبت میں, بعض دفعہ ریسپیکٹ میں استاد یا کوئی بڑے لوگ آتے ہیں تو لوگ فوراً سلام کرنے لگتے ہیں, تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں جب ہم سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ بڑے کاموں میں بھی سنت کو اپنانا آسان ہو جائے گا. انہوں نے کہا سلام اور سلامتی کی دعا دی. ایک تو صحیح معنوں میں سلام کیا جو کہ سلام ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ فرشتے عموماً عذاب لے کر آتے ہیں انبیاء کرام کے پاس جب آتے ہیں, تو فرشتوں نے آتے ہی اس بات کی تسلی دے دی کہ ہم آپ کے پاس عذاب کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم سلامتی لے کر آئے ہیں, ہم آپ کو سلامتی کی دعوت دیتے ہیں. اور سلامتی ہر قسم کی آفت, ہر خوف سے امن دیا جا رہا ہے, اور یہی جنت میں فرشتوں کی خوبی ہوگی. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سلامن سلاما, جنتی جنت میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اور یہاں آ کے جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ قال انا منکم وجلون. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے اجنبیوں, ہم تو تم سے خائف ہیں, ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے. یہ جو وجلون ہے نا لفظ, اصل میں یہ واجلون تھا, واو کے آگے الف تھا, اور اس کا واحد کیا تھا؟ وجلون. وجلون سے واجلون تھا, واو گرا کے وجلون ہو گیا. اور پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے کہ کتنے خوف کے لیے لفظ آتے ہیں عربی زبان میں, اسی میں سے یہ ہے, کسی کو اجنبی دیکھ کے ڈرنا. یہ خوف زدہ ہو گئے, دل پہچانا نہیں, بالکل اکلے نا انجان تھے. تین باتیں نوٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ فرشتوں کو دیکھ کر کیوں ڈرے. پہلی بات ہے کہ بغیر اجازت لو, تین دفعہ وہاں لو, اور اگر کوئی کہے کہ نہ آؤ تو پھر چلے جاؤ. پھر اسی طرح دوسری وجہ آپ کے ڈرنے کی تھی کہ ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت عموماً ملاقات کا وقت نہیں تھا. اس سے بھی ایک بڑا خوبصورت ادب پتہ چلتا ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی بھی تھے, ایک لیڈر بھی تھے, تو وقت جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ, جیسے بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ عالم ہیں یا کوئی زیادہ دنیاوی لحاظ سے مصروف لوگ ہیں, تو انہوں نے وقت رکھا ہوتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت میں آ جائے. ہمارے یہاں عموماً اس رسم کو صرف ہاسپٹلس تک رکھ دیا گیا کہ جی وہاں ملاقات کا یہ وقت ہے, اور ہم اپنے لوگوں میں خاص طور پہ خاندانی نظام جو ہوتا ہے, جب دل چاہتا ہے اٹھ کے چل پڑتے ہیں بغیر اطلاع کے, اور جا کے اگر دروازے پہ کہا ہم آ گئے ہیں تو وہ اطلاع نہیں ہوتی, وہ ایک قسم کی پھر ایک مروت رہ جاتی ہے, تو اس وجہ سے پریشان ہوئے. تیسری وجہ یہ کہ فرشتے جو تھے ان کے اوپر نہ تو سفر کی کوئی تھکان تھی جس سے یہ سمجھیں کہ یہ مسافر ہیں, نہ ان کی شکلیں ملتی تھی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں کوئی جاپانیز لوگ آ جائیں تو لوگ اپنا کام چھوڑ کے ان کو دیکھنے لگیں گے نا, تو فطرتاً انسان اجنبی چیز کو دیکھ کے تھوڑا سا دل میں اجنبیت محسوس کرتا ہے. فرشتوں نے جب ان کی یہ پریشانی پھانپی تو کہا قال, اور یہاں پتہ چلتا ہے منکم تم سے, جمع تھے یعنی فرشتے ایک سے زیادہ تھے, کہا کہ قال لو توجل النان بشرک بغلام علیم. فرشتوں نے کہا یا مہمانوں نے کہا کہ مت ڈریے, ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک صاحب علم بیٹے کی. فرشتوں نے یہ بات کہی کہ آپ نہ ڈریے, تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈرنا شرک تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے ادھر ایک کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ڈرے تو کیا ڈر سے ان کے نبوت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ بندہ ڈرے, اور انسان ڈر جاتا ہے. آپ بیٹھے اور ایک دم کوئی پیچھے سے آ کے آپ کو زور سے آواز دے, آپ ڈر جائیں گے. تو کوئی کہ اچھا جی آپ کیسی دیندار ہیں, آپ کیسا قرآن پڑھ رہی ہیں, کیا پھر بھی ڈر رہی ہیں؟ نہیں, بیماری کا ڈر, موت کا ڈر. گاڑی میں بیٹھے ایک دم کبھی کوئی جھٹکا لگتا ہے, کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ سے آواز نکل جاتی ہے. تو یہ چیزیں انسان کے ایمان اور تقویٰ پہ زیادہ اثر نہیں رکھتی. یہ الگ بات ہے کہ جو آخرت کے ڈر میں مگن ہوتا ہے اس کو دنیا کے ڈر کوئی بڑے بڑے ڈر نہیں لگتے, اور وہ ایسے وقتوں میں بھی مطمئن رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. پھر آگے دیکھیے کہ یہ ڈرے تھے کچھ اور سوچ کر, اور فرشتے کچھ اور کرنے آئے تھے. اس سے ایک اور عمل کی بات نکلتی ہے کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا. فرشتے تو آئے تھے خوشخبری لے کر, ان ننبشیرو کا بھی غلام علیم, خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک بہت صاحب علم بیٹے کی. یعنی بعض دفعہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز انسان کے لیے اچھی ہو سکتی ہے. یہ کون سا بیٹا تھا؟ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. پیچھے بھی آپ کو یہ جملہ بولا تھا میں نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں بلکہ اسحاق کی خوشخبری تھی, اور جو بیوی آپ کی تھی جس کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے وہ حضرت سارا علیہ السلام تھی. تو کہا کہ بیٹے کی خوشخبری دے رہے, بے غلام اور ساتھ ہی علیم علم والا بیٹا. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون. آپ نے کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو گیا, پس یہ کیسی خوشخبری ہے؟ یہ بالکل وہی ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. انسان اتنا کمزور ہے کہ بعض دفعہ وہ چیز جو دل میں ہوتی ہے تڑپ رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ سلگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے, تمنا رکھتا ہے کہ وہ کام ہو جائے, اور جو ہی اس بات کی خبر ملتی ہے کہ یہ ہو گیا تو کہتے ہیں یہ کیسے ہوا, از امپاسبل, ہاؤ از اٹ پاسبل. یہی انسان کی کمزوری ہے کہ نہ غم کی خبریں سنبھال سکتا ہے نہ خوشی کی سنبھال سکتا ہے. یہ بے یقینی کی کیفیت تھی. اس سے مراد کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی کمی نہیں تھی, یہ بالکل اپنے کانوں پہ یقین نہ آنے والی کیفیت تھی. اور اس سے بھی انبیاء کرام کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی بات منہ سے نکل بھی جائے لیکن ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حیر خالت دیکھی تو بولے قالوا بشرناک بالحق, وہ بولے ہم تو آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکم من القانتین, تو پس آپ مایوس ہونے والوں میں سے مت ہو جائیے. یعنی آپ کو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے, آپ بالکل فکر نہ کریں. ہم جو بات کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے, یہ بات جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے. اس سے بھی دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے جو بھی خبر لاتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے, کوئی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے. دوسری بات ہے کہ فرشتے جھوٹی سچی باتیں نہیں کرتے کہ کسی کا دل چاہے نہ چاہے اس کو ماننے کو اور وہ کہہ دیں کہ یہ مان لو ہم تمہیں سچ کہتے ہیں. پھر اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے انسانوں کے اندر عقائد ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے, بالکل اسی طرح فرشتوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اس کی زندگی میں مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. قانتین کا لفظ آیا ہے قنتا سے, قاف نون توئے روٹا اس کا, آخری سورہ زمر میں بھی آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور قنوت کہتے ہیں کسی معاملے کا تاریک پہلو دیکھنا, نیگیٹو اپروچ اس کو آپ انگلش میں کہیں گے. یہ بڑی ہی بد قسمتی ہوتی ہے کسی انسان کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کا ہی شکار رہتے ہیں. دس چیزوں میں سے ایک بری ہوگی نو اچھی ہوگی نا, تو وہ ہمیشہ ایک بری کو دیکھیں گے, کسی کی دس خوبیوں کو چھوڑ کر ایک خامی پہ نظر رکھیں گے. اسی طرح کی کچھ اور کیفیات ہے, اس سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. اب دیکھیے کہ یہاں لفظ اگر ٹیکسٹ کے ناطے سے دیکھیں, قانتین ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کی پیدائش سے مایوس نہ ہو آپ. کوئی بات نہیں, اگر آپ کی عمر 100 سال کے قریب ہے, آپ کی بیوی بچھو بڑھیا بھی ہے بانچ بھی ہے, تو کیا ہوا, مایوسی تو بندہ مومن کی زندگی میں ہوتی نہیں, کیونکہ اصل چیز تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ تو لوگوں کو ایک ظاہری طور پہ اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک عام بات ہے, لیکن مایوسی کے بارے میں اوور آل جنرل رول بتا دیا. وقال من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, آپ نے فرمایا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے اصل میں گمراہ ہوتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کا انسان کے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے. آپ دیکھیے کہ بندہ مومن ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوتا ہے. بستر پہ بھی لیٹا ہوا ہے نا تو وہ کہے گا نہیں میں بس ٹھیک ہو جاؤں گا. سارے ڈاکٹر انکار کر دے نا کہ اب صحت نہیں ہو سکتی, وہ کہتے نہیں میرا رب کر سکتا ہے. اور یہ چیز ایمان کے ساتھ آتی ہے. ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے کہ ایمان کیا ہے, خوف اور امید کے بیچ کی چیز کا نام ہے. الایمان بین الخوف والرجا, جب ایک بندہ اللہ تعالی سے ڈرتا بھی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ جو چیز میں سوچ رہا ہوں وہی ہو جائے یا اس کے اپوزٹ نہ ہو جائے, اسی طرح وہ بندہ ہر لمحے ہوپ فل ہوتا ہے, آپٹمسٹک ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا جو ہے نا, یہ اصل میں کسی بندے کے روشن خیال ہونے کی علامت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں کیا حال ہے, شکر ہے, کیا لگ رہا ہے, کوئی امید نہیں, ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں, ہمارا تو یہ حال ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب لوگ موسم کی خرابی کو اتنے خراب لفظوں میں استعمال کرتے ہیں. موسم بڑا گندا ہے, بیمار ہو جائیں گے, صحت نہیں ہے, بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. کبھی کبھی آپ کا کیا حال ہے, ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. توبہ کرے انسان, یہ سارے جملے انسان کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ عقیدے کے جو بنیادی جز ہے نا, اس میں ایک یہ جملہ بھی ہے جو ہم سب کو ازبر اب یاد ہو جانا چاہیے 14 پاروں پہ پہنچنے کے بعد, اور وہ کیا ہے کہ بالقدر خیری ہی من اللہ, خیر کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہیں. وَبِالْقَدْرِ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ، میری تقدیر میں اگر کوئی شر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لہذا اگر ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھے تو بندہ دونوں حالات میں مطمئن رہتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا. سورت یوسف آیت 87 میں بھی ہم نے دیکھا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو کافر لوگ ہوتے ہیں. جہاں بھی مسائل ہوتے ہیں نا، وہاں مواقع ضرور ہوتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں کہ جہاں پرابلمز ہوتے ہیں نا، وہاں سے سولوشنز بھی نکلتے ہیں. اگر کلیمیٹیز، پرابلمز، مشکلات ہماری زندگی میں نہ آئے نا، تو ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز بھی نہ ملے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیمیٹیز برنگ دی اپرچونیٹیز. مصیبت انسان کی استاد بن جاتی ہے، شرط ایک ہی ہے کہ بندہ اس مصیبت سے سبق حاصل کرے. اس راستے سے چلے تھے، ٹھوکر لگی تھی، اب نہیں چلنا، سنبھل کے چلنا ہے. یہاں چلتے چلتے گر گئے تھے، اب اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. اور یہ چیز جب آ جاتی ہے زندگی میں تو پھر اصل سچی خوشیاں ملتی ہیں. اگر آپ کے اندر سچا دین آ رہا ہے نا، تو آپ کے دل کے اندر اب بہت وسعت آ رہی ہوگی. آپ ہر چیز کو ہمیشہ پازیٹو لیں گے. نیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میرے سے یہ کورس نہیں ہو سکتا، میں لفظی ترجمہ یاد نہیں کر سکتی، میں ٹیسٹ نہیں دے سکتی. پازیٹو اپروچ کے ہر امتحان سے گزر جائیں گے. کیا ہوگا کہ یہ دنیا آخرت کا امتحان تھوڑی ہے، کوئی جینے مرنے کی باتیں تھوڑی ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ بندے کے اندر سے سوال جواب کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، کہ اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت خوبصورت نقطہ دے دیا کہ اگر بوڑھے بھی ہو گئے ہو تو اولاد سے محروم ہو تو امید رکھو کہ ہو جائے گی، اور اگر ابھی تمہارے حالات تمہیں سازگار نہیں دکھ رہے تو ایک ٹرن تو لینے کی دیر ہے. میں اس کو اس طرح محسوس کرتی ہوں کہ ایک شخص کب سے بھٹک رہا، راستہ ڈھونڈ رہا ڈھونڈ رہا، چاروں طرف ادھر ادھر ادھر، اس کو وہ اپنی منزل کا نشان ہی نہیں ملتا. ایک دم ایک ایسا ٹرن لیتا ہے، کوئی پہاڑ سوچ لیں کہ اس کے ساتھ یو ٹرن بنایا یا اوپر سے، جو ہی وہ ٹرن لیتا ہے نا تو آگے سامنے وہ گھر ہے جس میں اس کو جانا تھا. میں کہتا ارے واہ، کچھ چیزیں، کچھ منزل ایسی ہوتی جو دور سے دکھنی شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم سیدھے راستے پہ جاتے ہیں نا، ہمیں دور دکھ رہا کرے وہ ہے شہر کی لائٹیں جل رہی ہیں، لیکن ہر منزل ایسی نہیں ہوتی. کچھ جگہ زندگی کے سفر میں بہت ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں. ہر ٹرننگ پوائنٹ اصل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلا رہا ہوتا ہے کہ بس ادھر سے گھوموں گی نا تو میرے حالات بدل جاتے، بس یہاں نہیں بدلے نا یہاں آؤں گی دیکھنا صحت مل جائے گی، دیکھو یہاں آؤں گی نا تو میرے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، یہاں آؤں گی نا تو میری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے. یوں اپنی زندگی کو ایک پہاڑ کے ارد گرد سمجھنے والا ہر لمحے مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ ہم کھڑے ہمیں تو نہیں نظر آ رہا نا. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جو چیز ہمیں خود نہیں نظر آ رہی ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں کہ اسباب ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا. تو بس آج سے یہ امیجنیشن میں لائیں کہ آپ ایک اونچی پہاڑی پہ چڑھنے والے تھے اور آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہر ایک نقطہ ہے. پہاڑی پہ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بہت مسلسل ان کو اپنا ساتھ ریئر مرر دیکھنا پڑتا ہے، بلکہ بعض پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کروینگ لگائے ہوتے ہیں مررز، کیونکہ ہر اگلے لمحے اس کو نہیں پتا کہ کھائی ہے کہ سیدھا جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. اور میں خود حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ کیسے یہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن زندگی کا سفر بھی بعض دفعہ یوں گھومتا ہے اور ہر کرو آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہے اگر آپ کا اندازہ صحیح رہا، ورنہ بھٹکیں گے تو کیا ہوگا، کچھ بھی تو نہیں ملے گا. اور اسلام جو انسان کو سب سے بڑا فائدہ دیتا ہے نا، وہ یہ کہ اس کو ڈپریشن فری لائف دیتا ہے، اطمینان ملتا ہے، امن ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کو اگر اس قرآن کے سفر سے اور کچھ بھی نہ سمجھ آئے، ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو یاد نہ ہو، ایک لفظ گرامر کا سمجھ نہ آئے، ایک مخرج ٹھیک نہ ہو، لیکن اگر آپ کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون، اللہ سے اچھی امید آ گئی ہے تو آپ کامیاب ہیں. اگر برے نمبر لینے کے باوجود آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں کل یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، اگر ابھی بھی اندیشے زندگی میں ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ابھی کمی ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. پھر اب اصل موضوع کی طرف بات آئی. قال فما خطبكم ایها المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیجے ہوئے ہو، تم کس اہم کام سے آئے ہو؟ خطب کا لفظ ایک اہم مہم کے لیے آتا ہے، جیسے اردو میں لفظ ہے نا مہم، اہم کام، کہ بھئی کیسے آئیے آپ، کیا خیریت ہے، آگے تو آپ آتے نہیں، آج کیسے آگے. اور مرسلون، مرسل کی جمع، یعنی تمہیں کسی نے بھیجا. اس سے پتا چلتا ہے کہ فرشتے خود نہیں آتے. اب اولاد کی بشارت تو مل گئی تھی لیکن فرشتوں کے آنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ کوئی نہ کوئی اور بات ضرور ہوگی جس کے لیے یہ آئے ہیں. تو اس لیے پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں آئے ہو بھائی. جیسے ہم کہتے ہیں جی سنائیے کیسے آنا ہوا. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. کون سی قوم تھی وہ؟ قوم لوط. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط. اصل میں شروع میں ان کے اپنے اسٹوڈینٹس میں سے تھے لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم سے اسلام کی تعلیمات اس طرح اخذ کی کہ انڈیپینڈنٹلی وہ خود بھی کہیں جا کے کام کرنے کے قابل ہو گئے. تو بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے, آپ نے ایک اہم مہم پر ان کو بھیجا. اور سدوم نام کی بستی تھی جو بالکل قریب ہی تھی اس علاقے کے. آپ نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ جائیے اور وہاں اللہ کا پیغام دیں. اس سے بھی بہت خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ اگر لوگ تھوڑے ہوں تو ایک ہی جگہ ساروں کو جمع کرنے کی بجائے اگر ایک خوب اچھی طرح سے ان کو سکھا دیا جائے, ٹریننگ دے دی جائے اور ہر بندے کو ایک ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح دوسری جگہ بھیج دیا جائے تاکہ وہاں کا ماحول بھی روشن ہو. اور یہی اسلام کا حسن ہے. اس کے برعکس اگر آج ہمارے دینی اداروں میں عموماً اس کا اپوزٹ وے ہوتا ہے کہ بس ہماری جگہ بڑھے, ہمارے ہی پاس سارے لوگ آ جائے اور کام پھیلے نہ پھیلے, ہمارا ادارہ پھیل جائے, تو اس سے پھر علم نہیں پھیلتا بلکہ ایک جگہ تو بہت چمک بھی جائے گی تو پورا شہر اندھیروں میں ہوتا ہے. تو یہاں سے فرنچائزیشن کا بھی ایک اصول چھوٹا سا ہمیں ملتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ آ گئی ہے تو اب دوسرے علاقے کی فکر کرو, وہاں لوگوں کی ہدایت کی بات کرو. اب حضرت لوط کو جب بھیجا تو ان کی قسمت کہہ لیجئے یا اللہ نے ان کا امتحان لینا تھا, وہ قوم ہوموسیکشوئلز تھی. آج کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کی بہت ہی زیادہ ایڈوانس کنٹری ہوگی, کیونکہ یہ مرض جو ہوتے ہیں یہ غریبوں کے نہیں ہوتے, یہ بڑے کھاتے پیتے اسودہ حال لوگوں کے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے نہیں غریب ہوتے ان کو تو ہر وقت فکر پیٹ کی ہوتی ہے, آج کا کھایا آج کا نہیں کھایا. وہ بےچارے تو صرف اپنی بیسک نیڈس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس بعض لوگ اس طرح دنیاوی لحاظ سے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ہوتے ہیں کہ نیڈس تو ان کی اس سے بھی زیادہ موجود ہے. نیڈس پوری ہوتی ہیں نا تو اس کے بعد وانٹس شروع ہو جاتی ہیں, ڈیزائرز, لسٹ. یہ سٹیپس ہیں. سب سے پہلے بندہ بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بس میرے پاس چار پائی ایک ہونی چاہیے کہ میں سو سکوں. چلے چار پائی تو چھوڑ دیں, بندہ زمین پہ بھی سو سکتا ہے. عام بات کر لیں کہ بھی کھانا کھانے کے لیے مجھے بس کوئی سادے سے پلاسٹک کے برتن ہو تو میں اس میں کھانا کھا لوں یا پکا لوں یا چولہا چاہیے. یہ ہے نیڈ کا درجہ. نیڈ آ گئی, چولہا مل گیا آپ کو, آپ نے اس کے اوپر گزارا کر لیا, لکڑیاں جلائیں, کچھ بھی کیا. جب وہ پوری ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر شیطان دل میں امن نیا ہوں کی کیفیت ڈالتا ہے, کہتا نہیں یہ لکڑیاں جلانا بہت مشکل ہے, مجھے سوئی گیس کا چولہا ہو تو میں بہت خوش ہوں. اللہ وہ بھی دے دیتا ہے. وہ آ گیا, کچھ دن رہا, پھر بندہ نیڈ سے بڑھ کے پھر لگژریز پہ آتا ہے, کہتا نہیں یہ چولہا نہیں مجھے تو اوون چاہیے. پھر اوون سے کہتے آپ دیکھیے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہر بندے کو وانٹس بھی نیڈس لگنے لگتی ہیں. جس قوم کے پاس مالی وسائل بہت ہوتے ہیں اور ذہنی کام زیادہ نہیں ہوتے, یہ دو چیزیں یاد رکھے. دو چیزیں بندے کو بہت زیادہ فوکس رکھتی ہیں, ایک جسمانی مشقت. کسان سارا دن ہل چلا کے سوئے گا تو اس کو خاک رات کو ان کو دل چاہے گا کہ میں کسی کلب میں جا کے شراب پیوں. وہ تو کہے گا مجھے بستر چاہیے, میں سونا چاہتا ہوں کیونکہ کل پھر میں نے فجر سے پہلے اٹھ کے اپنے کھیت میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو جسمانی مشقت کرنے والے. اور دوسری قسم کے لوگ جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی زیادہ ایسے خیالات نہیں پنپتے کہ جس میں جذبات کا ہیجان ہو. اس کے برعکس جہاں جسم بھی موٹے ہیں, کھا کھا کے مشینیں ان کے کام کرنے والی ہیں اور گھر میں مال بھی بہت ہے, تو پھر بیکار چیزیں آتی ہیں. جب وقت بہت ہو, مال بہت ہو, اسی وجہ سے یہ قوم جو تھی یہ ہوموسیکشوئلز بن گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی, حضرت لوط نے اپنی پوری کوشش کی, لیکن جب قوم نہ سمجھی تو پھر فرشتوں کو بھیجا کہ جائیے آپ ان کو ہلاک کر دیجئے. فرشتے آئے تھے قوم کو ہلاک کرنے, مگر الا آل لوط, مگر لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نہیں. آل لوط میں کون تھے؟ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں, دو تھی یا تین تھی اس کا نہیں ملتا. لیکن نہ تو ان کی بیوی اس میں شامل تھی جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. کہا آل لوط کو ہم جگہ دیں گے, انا لمنجوہم اجمعین, ہم ان سب کو بچا لیں گے. منجوہم کا جو لفظ ہے نا, یہ نون جیم واو سے ہے, نجات دینے والا, منجی کی جمع ہے. یہ نجات کا لفظ بھی اردو میں ہم اسی سے بولتے ہیں. کہ ہم ان سب کو نجات دے دیں گے اجمعین سارے کے ساروں کو، لیکن علم رات ہو مگر اس کی بیوی، یعنی بیوی کے ساتھ یہ قانون نہیں چلے گا اللہ کا، کیونکہ قدرنا ہم نے مقرر کر دیا اس کے لیے، اس کی تقدیر میں یہ بات کر دی کیا کہ انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یا قدرنا کا معنی ہم نے طے کر لیا، مقرر کر دیا، یعنی اس کے لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ وہ غابرین ہوگی. غابرین جو ہے نا یہ غابرون کی جمع ہے، غابر غبار سے ہے، اردو میں بولتے ہیں نا غبار اڑ رہا ہے، غین بارا اسی سے، مٹی کب اڑتی ہے جب کوئی گاڑی گزر جاتی ہے، تو اس سے پھر پیچھے رہنے والا معنی مراد ہے، یعنی جو لوگ اس عذاب میں تباہ ہوں گے وہ ان میں سے یہ ہوگی. اور ان کی بیوی پہ ہم بات کر چکے کہ یہ اس کو اپنا خاندان بڑا پیارا تھا اور اپنی برادری سے اتنی محبت کرتی تھی کہ شوہر کے گھر میں آ کر بھی اس کے مشن کی ساتھی نہیں بنی. آج بھی بہت ساری خواتین ہیں شادی کے بعد بھی ان کو میکے یاد آتا ہے، سسرال میں یا شوہر کے گھر میں وہ سونے کے زیورات پہنے، بہترین کھانے کھائیں، لیکن جب بات کرتی ہیں اپنے میکے کی ہی بات کرتی ہیں، اور ان کی ساری زندگی ہمدردیاں دوسرے خاندان میں نہیں آتی، خاص طور پہ جب کہ وہ دوسرے خاندان سے آئی ہوں. یہاں محسوس کیجئے گا کہ حضرت لوط کہاں سے تھے، ابراہیم کے بھتیجے تھے، یہ نبیوں کی لڑی سے تھے. ان کی بیوی جو تھی وہ سیدوم کی نیٹو تھی، ایسی جیسے کوئی سعودی عرب سے آئے کوئی سید گھرانے کا اور آ کے ناروے میں کسی یہاں کی عورت سے شادی کر لے، تو وہ ناروے والی عورت ہے، اس کی ہمیشہ ہمدردیاں ناروے والوں سے رہیں گی، اس کو وہاں نہیں محبت ہوگی. یہ ایک مثال دی آپ کو صرف، یہی کچھ کیفیت ادھر تھی کہ چونکہ یہ خاندان سے باہر سے آئی ہوئی تھی تو اس کو ہر موقع پہ اپنا خاندان جو ہے وہ بہت اچھا لگا، اور خاندان ایک ایسی چیز ہے کہ جو واقعی بہت سارے لوگوں کو حق سے روک لیتی ہیں. بعض دفعہ شوہر بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن خواتین صرف اس لیے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر پاتی کہ جو دعوت وہ دے رہے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کی وہ ان کے خاندان کی بہت فرق ہے. کئی گھرانوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ شوہر اچھے ہیں، دیندار ہیں، لیکن بیویاں صرف اپنے میکے کی ساری پیچھے کی جو خرمستیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے شوہروں کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی. تو کچھ اسی قسم کی کیفیت تھی، اللہ نے کہا پھر تم پیچھے ہی رہو. اتنا بے لاگ اصول اللہ نے اپنا بتا دیا کہ بیوی چاہے لوتی کی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اچھے کام نہیں پیچھے رہو. من بتا عملہ لم یسر نسبہ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا، یعنی نبی کے گھرانے والے بھی نہیں بچیں گے اگر وہ خود صحیح کام نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ کے نبی یہ پکار لگایا کرتے تھے کہ یا فاطمہ، او فاطمہ اٹھو عمل کر لو، اے ملی عمل کر لو، کل اس آس پہ مت آنا کہ میرا باپ نبی ہے اور وہ مجھے بچا لے گا. یا امی صفیہ، او پھپھی صفیہ اٹھو عمل کرو. کوئی حجرے والیوں کو اٹھائے، اپنی بیویوں کے لیے اشارہ کرتے تھے کہ اٹھو عمل کر کے آؤ تاکہ کل میری آس پہ نہ آ جانا کہ میں کر لوں گی. جب سے آج کے دور میں مسلمانوں کو دوسروں نے آس لگوا دی، غم نہ کرو بس ہماری نیازیں لیتے رہنا ہم تمہاری بچا لیں گے، پہلے یہ بتاؤ تم بچو گے کہ نہیں بچو گے. دیکھیے کسی کو بچانے کے لیے آپ کا خود بچنا بھی تو ضروری ہے نا. کوئی ڈوب رہا ہو تو ڈوبنے والا پہلے خود کو بچائے گا پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا نا، ورنہ تو خود بھی ڈوبیں گے دوسروں کو بھی لے کے ساتھ ڈوب جائیں گے. بالکل اسی سوچ نے آج امت مسلمہ کو بے عمل کر دیا کہ کرنی والے ہیں وہ پکڑ لیں گے، وہ سہارے دے دیں گے، وہ ڈوبتے کی نیا کو پار لگا دیں گے. کون پڑھے نمازیں، کون کرے قرآن کے ساتھ اتنے مجاہدے، نہیں. تو ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی. اور یہ سارا قصہ 27 بار پورے قرآن پاک میں آتا ہے، 27 ٹائم صرف حضرت لوط کا قصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی بیوی پیچھے رہ گئی. سورہ شورا آیت 170 سے 171 میں، زاریات 56-53 میں، 35-36 میں یہ قصہ اور تفصیل سے آئے گا. ہم سب کو بھی اپنی آنکھیں کھول کے جینے، کوئی کسی عالم پہ، کوئی کسی مجاہد پہ، کسی شہید پہ ناس نہ کرے، عمل کرنا پڑے گا. اب سوچیے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. فکر تو لگ گیا نا کہ وہاں لوط بھی تو ہیں، پیچھے ہم پڑ چکے کہ وہ جھگڑنے لگے کہ بھائی میرا بھتیجا لوط بھی ہے، تم تو عذاب لے کے جا رہے ہو، ہوگا کیا؟ اب یہاں سے آگے دیکھیں گے کہ فرشتے اس بستی میں آتے ہیں. پل اور جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ بھیجے ہوئے، یعنی یہ فرشتے جو تھے اب وہاں سے اٹھے اور اس گھر میں آ گئے. اور حضرت لوط کے بارے میں آج کے دن ہوگا، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان محشر میں کئی نبی اور نبی صرف اکیلے ہوں گے. آپ سوچ سکتے، آج ہم کہتے ہیں بڑے بڑے مجمع جمع ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. نہیں، حضرت لوط کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا. آپ یہاں سے سوچے کہ اس دور میں یہ مرض کتنا عام ہو چکا تھا کہ ایک مرد بھی نہیں بچا، صرف ان کی دو بیٹیاں ساتھ ہوں گی ان کے. بس صرف انسان کی دعوت صرف اس کے گھر والے ہی مانتے ہیں، اور کبھی تو گھر والے بھی نہیں مانتے. کہنے والے کے اجر ثواب میں کمی بیشی نہیں کرتا. یہ تو وہ امتحان ہے کہ داخل ہوتے ہی اس کا رزلٹ نکل جاتا ہے. بعض لوگ تو امتحان میں نمبر لیتے ہیں، پھر رزلٹ کی بیس پہ اگلی جماعت میں جاتے ہیں نا. اللہ کے راستے کی طرف بلانا ایک ایسا آنریبل کام ہے کہ اللہ نتائج کا انتظار نہیں کرتا کہ پھر اس کو انعام دیں. کتنا ریوارڈ ہے جس سے بندہ گھر سے نکل آتا ہے اس نیت سے، اللہ اس کا اجر لکھ دیتا ہے اور اجر ضائع نہیں ہوتا اس کا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ کی آنکھیں دنیا میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کو دیکھ کر. دل کی خوشی تو مل سکتی ہے، لیکن آخرت کا اجر کم یا زیادہ اس سے نہیں ہوتا. فلما جاء آل لوط المرسلین، اور جب آئے منکر کی جمع ہے منکرون، نون کاف را سے، کیونکہ ان کے لباس سفید، چہرے روشے. قوم جو تھی نا اجنبی، مجھے فکر لگ گئی کہ میں کیسے ان سب کے ساتھ معاملہ کروں گا. قالو، کہنے لگے، بل جی نہ کبھی ما کن یمتر، اضراب کے لیے آتا ہے، مارنے کے لیے. پچھلی بات کی نفی اور اگلی بات کی تاکید، یہ بالکل وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں بلکہ. تو مطلب یہ کہ اس سے پیچھے کوئی بات ہو رہی تھی، تو پچھلی بات کی نفی اور اگلی بات کا سوتے ہو. منکر کی جمع ہے منکرون، نون کاف را سے، کیونکہ ان کے لباس سفید تھے، چہرے روشن تھے، سفر کے اثرات نہیں تھے. اور وہ قوم جو تھی نا اجنبی مسافروں سے بڑا برا سلوک کرتی تھی، لوٹ مار کر لیتی تھی، اور آئے بھی یہ بڑے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں تھے. تو حضرت لوط اس نیت سے، اللہ اس کا اجر لکھ دیتا ہے اور اجر ضائع نہیں ہوتا اس کا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ کی آنکھیں دنیا میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کو دیکھ کر. دل کی خوشی تو مل سکتی ہے، لیکن آخرت کا اجر کم یا زیادہ اس سے نہیں ہوتا. فلما جاء آل لوط المرسلین، اور جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ بھیجے ہوئے، قال انکم قوم منکرون، کہا تم تو اجنبی لوگ محسوس ہوتے ہو. آپ کو بھی مل لیا تو سیدھی سیدھی بات، سچی بات ہے. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، بس جہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا کہ مل لیں. ہم بعض دفعہ جاتے بالکل اچانک ہے، چاہے واش روم یوز کرنا ہے، خیال آئے کسی کا گھر ہے، چلتے ہیں اور جا کے پہلے جھوٹی سچی محبتیں کرتے ہیں. بڑا دل چاہ رہا تھا آپ کو ملنے کو، بڑا دل تھا تو میں نے کہا آپ کو ملو. صاف کرنا تھا، ساتھ آپ کو بھی. تو سیدھی سیدھی بات کرنی جو ہوتی ہے نا وہ، اور اگلے کو سچ پتہ چل جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کو کہہ دیں گے نا، یہ صرف جانے میں نہیں اور کئی معاملات میں آپ دیکھیں کہ آپ بالکل اپنا سچ بتا دیں. کسی کو ہم دیکھیں ہم کہیں گے کہ میں تو آپ کو بہت یاد کر رہی تھی. اب جیسے مجھے کئی دفعہ نئے لوگ ملتے ہیں نا، اب میں نے ان کو شکلیں دیکھی ہوتی ہیں تو وہ کہیں میں یہ ہوتی تو اسی کے اگلے جملے سے ملاقات. تو کبھی بھی کوئی تعلق ہو نا تو اس میں سچائی رکھا کرے. ہے محبت تو ہے، یاد آتا ہے کوئی تو کہہ دیں یاد آتے ہیں، کوئی نہیں آتا تو کہنے سچی میں آپ کو بھول گئے ہیں.
ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا تعليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون
چلیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 87 سے وَلَقَدْ آتَيْنَا چلیے اب فرشتے بھی آگے اپنا تعارف بھی کرا دیا آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ہم آئے کس نیت سے ہیں اور ہم سچے بھی ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے اب کریں کیا جو چند لوگ وہاں بچے ہوئے تھے ان کے لیے کیا حکم دیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ تو لے چلیے اپنے گھر کے لوگوں کو رات کے کسی حصے میں یعنی صبح میں چونکہ عذاب آنا ہے تو آپ رات ہی رات میں اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کے چلے جائیے یہ جو اسری کا لفظ ہے نا یہ انشاءاللہ اگلے پارے کا پہلی آیت پہلے جملے میں سمجھ جائیں گے سورۃ اسرا بھی کہتے ہیں سبحان الذی اسرا رات کے وقت کہیں جانے کو کہتے ہیں کیا روٹ ہوگا اس کا یہ تو اتنے سارے روٹ بن گئے سیر ہے بھائی سین یارا سیر خود کرتے ہیں اسرا لے کے جاتے ہیں صرف الف ایکسٹرا لگا ہوا ہے سین یارا اس کا روٹ آپ کہیں گے اب اس میں تو دیکھ ہی نہیں رہی تو یا چھپ گئی سو گئی جا کے چھٹی کر لی آج اس نے بغیر بتائے کل اس کا بھی کوئی فنکشن ہوگا تو آج اس نے بھی چھٹی کر لی ہے ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا لفظ بھی تو کیا ہے اسرا فاسری رات کے وہ کسی کو لے جائیں اچھا ان کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی کہا تھا
یاد آ رہا ہے آپ کو کوئی یہ لفظ پڑھتے؟
جی حضرت موسیٰ کو کہا تھا، آگے پڑھیں گے سورہ شعرا میں آپ انشاءاللہ. تو نبیوں کو راتوں رات حکم دے دیا جاتا تھا کہ جن کو نکالنا ہے فوراً نکال لے، کیونکہ صبح عذاب آنا ہے. قطع من اللیل کا معنی یہ کہ رات کا ایک ٹکڑا، مراد ہے کہ صبح ہونے کا انتظار نہ کیجئے، جلدی جلدی ان کو یہاں سے لے جائیے. اور وَتَّبِعِ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے. سبحان اللہ، کتنا پیارا اصول بتا دیا کہ قوم کو لے کے تو آپ جا رہے ہیں، لیکن اے نبی آپ سب سے پیچھے رہیے. بھلا کیوں؟ ایک تو اس میں ایک اچھی لیڈرشپ ہے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے. لیڈر سب سے آگے نہیں چل رہے ہوتے، وہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں. کس معاملے میں بھلا؟ جی کوئی پیچھے نہ رہ جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے پہلے چلے جائیں گے. لیڈرز کون ہوتے ہیں؟ خادم ہوتے ہیں. وہ سب سے پہلے آتے ہیں، پھر سب سے بعد میں جائیں گے. اب دیکھیں جس بندے نے رپورٹ بنانی ہے وہ کیا رپورٹ دے گا؟ پہلے تو 3 گھنٹے اپنے ہی ایبسنٹ لکھ دے گا، مجھے پتا ہی نہیں شروع میں کیا ہوا، میرے گروپ نے کیا کیا، میرے سٹاف نے کیا کیا. یہ وقت بڑے امتحان کے ہوتے ہیں. باقی لوگوں کے پاس تو کوئی بھی چوائس ہو سکتی ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. اس کو ہر چیز میں نظر رکھنی پڑتی ہے. کسی کام کی کوالٹی کو اگر آپ نے مینٹین کرنا ہے نا، تو کام کرنے والوں کو احساس دلائے کہ میں تم سے پہلے وہاں موجود ہوں. میں نے اپنے والد کو اس طرح دیکھا ہے، میں مثال دے دیتی ہوں، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید کوئی اس کو برائی نہ کہے، لیکن وہ فل بدی سی باتیں ہوتی ہیں نا کہ یعنی میرے دل سے خود ہی نکل آتی ہے یہ بات. آپ یہ کہہ لیں اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، کاروبار تھا ان کا. ہم ہمیشہ ان کو دیکھتے تھے کہ سردیاں بھی ہوتی تھی نا، صبح فجر کے بعد قریب اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو کبھی پوچھنا بھی کہ آپ نے جب اتنے ملازم رکھے ہوئے، اتنے کام والے ہیں فیکٹری میں، جو بھی انہوں نے کام کیے ماشاءاللہ، ساری زندگی بہت کام کیے، ہر موقع پہ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، صبح سب سے پہلے جاتے تھے اور رات کو سب سے آخر میں آتے تھے. تو کہتے تھے اگر میں نہ گیا نا تو یہ چوکی دار نے اگلے دن، جب میں وہاں کھڑا ہوں گا نا تو چوکی دار کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر 8 بجے گیٹ کھولنا تھا فیکٹری کا تو صاحب تو یہاں 7:45 کھڑے ہیں، اور اگر آج میں نہیں ہوں گا نا تو یہ ڈھیلا ہو جائے گا. یعنی بہت ہی باتیں ہم نے ان سے سیکھی، حالانکہ وہ ٹپیکل 100% بزنس مین تھے، لیکن اللہ نے ان کا دل کھولا ہوا تھا، اس کے ساتھ ملی چیزیں. تو میں یہ باقی چیزیں محسوس کرتی ہوں کہ وہ چیزیں اگر ہم اپنے دین پہ رکھیں تو ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. کہ کام کروانے کے لیے سر پہ کھڑا ہونا میں ضروری ہے. کہتے تھے میرا بس جانا ہی بہت ہے، ان کو پتا ہوتا ہے نا صاحب اوپر ہے تو وہ سارے کام سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر ادھر ادھر ہوں گے ہم تو بات جو ہوتی ہے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس کو کام کروانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے حقیقت میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. میں خود سمجھتی ہوں کہ کام کرنا بڑا آسان ہے، کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کے وجہ سے، یہ ساری وجوہات جو آپ نے سن لی یہ تو تھا ہی، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو شاید آپ کی توجہ نہیں گئی، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں بتائی، اور وہ کیا ہے کہ جب نبی نکل جاتا ہے نا قوم میں سے تو فوراً عذاب آ جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ نبی تو پہلے نکل جائے اور 2-3 ہی صحیح فالوور پیچھے بھی تھے تو عذاب نہ آ جائے، یہ بھی وجہ ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عجیب اصول ہے کہ جب بھی کوئی نیک بندہ کسی بستی میں رہتا ہے، کوئی نبی تھا اپنے وقت کا یا آج کوئی دین کی دعوت دینے والا ہے، وہ بستی کبھی کبھی ایک انسان کی وجہ سے بھی عذابوں سے بچی رہتی ہے. یہ صحیح حدیث میں مضمون ملتا ہے، آپ سورہ توبہ میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں کسی جگہ عذاب نہ آنے کی. ان میں ایک یہ ہوتی ہے کہ انت فیہم، نبی آپ کے ہوتے پہ مکہ میں عذاب کیوں آئے؟ اور جو ہی اللہ کے نبی گئے دیکھیے کیسا بڑا زبردست قسم کا قحط آ گیا. اسی طرح ایک دوسری وجہ ہوتی ہے کہ لوگ استغفار کرتے رہے پھر عذاب سے بچے رہتے ہیں. تو یہاں نبی کو یہ کہہ کر کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، سب سے پیچھے رہیے گا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ بس آپ کا جانا اب ایک قسم کا کلیئرنس ہوتا ہے. جیسے جہاز کئی کتنی دیر رن وے پہ گھومتے رہتے ہیں نا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کو اب اڑنا بھول گیا یا کوئی اور مسئلہ؟ نہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی کلیئرنس نہیں مل رہی ہوتی کہ اب جائیے، اب جا سکتے ہیں. نبی کا جانا فرشتوں کو کلیئرنس دے دیتا ہے کہ اب آپ جائیے اور قوم کو تباہ کر دیجئے. ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کوئی تم میں سے. یلتفت کا لفظ کیا ہوگا بھائی، بتائیے روٹ اس کا. چلیے یلتفت کا آپ ڈھونڈ کے آئیں گے، کل اس پہ بات کریں گے. یہ آپ نے ڈھونڈنا اور ایک دوسرے سے پوچھ کے کرنا ہے، کوئی ایک پوچھ لے تو سب بتا دیں، خود ڈھونڈنا آپ نے. ہاں آ چکا ہے تو پھر تو آپ کو کبھی بھولے گا بھی نہیں. ہاں کل اس پہ بات, اگلے سبق سے پہلے بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کہا تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے. کیوں بھائی, پتھر کا بن جائے گا. میں جب بھی شملے پہ آتی ہوں نا تو وہ بچپن کی کوئی پڑی ہوئی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں, جو الف لیل بھی کہانیاں ہوتی ہیں کہ چلتے ہوئے اگر کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو وہ پتھر کا ہو جائے گا. پڑی ہوئی آپ لوگوں نے؟ ہاں میں سوچتی ہوں کہ لوگ کیسے بیٹھ کے کہانیاں بناتے ہیں نا. کیا یہاں بھی کچھ ایسی بات تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پتھر کا بن جائے گا؟ ایسی بات نہیں تھی. تین وجوہات سمجھ آتی ہیں. نمبر ایک, کہ پیچھے کے منظر کی ہولناکی کی وجہ سے, کہ پیچھے اپنوں کو کٹتا پٹتا عذاب کا شکار ہوتا دیکھنا کوئی چھوٹی بات ہے. آسمان سے پتھر برسے تھے اس قوم پہ, نوکوں والے سر کے راستے سے شرمگاہ سے نکل گئے تھے. چنگھاڑ آئی, ان کی بستیاں الٹی گئیں پلٹی گئیں, اپس اینڈ ڈاؤن ہوا. کتنا ہی سخت دل کوئی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی کتنا ہی سرکش اس کے سامنے بندہ ہو, کبھی بھی انسان کسی کے ساتھ برا منظر نہیں دیکھ سکتا. ایک وجہ کہ منظر پیچھے بڑا ہولناک ہوگا, آپ کا دل دکھے گا. اپنوں کو بھی بندہ کوئی جلتا کڑتا دیکھ کر خوش تھوڑی ہوتا ہے, دل تو تڑپتا ہی ہے نا کہ اللہ یہ ان کو کیوں نہیں پتا حق, یا اپنی زندگی کو کیوں مشکل کر کے بیٹھے میں. دوسری وجہ یہ کہ اللہ کا حکم تھا, کہہ دیا تو کہہ دیا, کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی حکمت بھی معلوم کی جائے. مان لیا تو مان لیا. لیکن ایک تیسرا معنی بڑا خوبصورت ہے, پیچھے کون مڑ کے دیکھتا ہے؟ آپ کہیں چاہتے ہیں تو آپ کس کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جو میرے راستے میں آئے ان کے دلوں میں پچھلی زندگی کی کاروائیوں اور کارستانیوں کی اور وہ بری چیزوں کی محبت بھی نہ رہے, پیچھے کی محبت نہ رہے. اللہ یہ چاہتا ہے ہمیں, اسی کو حنیف کہتے ہیں. ہم اگر آج ایک نئے سفر پہ چل پڑے ہیں نا تو مت اپنے پیچھے والے دنوں کو یاد کیا کریں. ہائے کتنا مزہ آتا تھا, ہائے کیا محفلیں سجتی تھی, کتنا مزہ آتا تھا. اللہ چاہتا ہے کہ دل کے اندر سے ان برائیوں کی نفرت پیدا ہو جائے, محبت ختم ہو جائے. لوگوں کو نہیں چھوڑنا, بری چیزوں کو چھوڑنا ہے. کسی بھی جگہ کو چھوڑتے ہیں پلٹ پلٹ کر انسان دیکھتا ہے, کبھی لگے نا کہ میں اب جا رہا ہوں, پتہ نہیں اب میں نے واپس آنا ہے نہیں, تو انسان بیٹھ کے پھر گاڑی کے بیک پہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس گھر میں کبھی آنا ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے تو پلٹ کر پیچھے دیکھا, ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں تین دن غار ثور میں رہنے کے بعد دوبارہ آپ گزرے تو مکہ سامنے تھا. پلٹ کے گئے تھے پھر آگے آئے تھے سیکیورٹی کے لیے. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں چن لے تو پھر آگے ہی دیکھیں. ہم بعض دفعہ اللہ کی طرف آ کر بھی جمع تفریقیں کر رہے ہوتے ہیں, کیا کھویا کیا پایا. جاب کر رہے ہوتے تو آج اتنے کرون ہمارے پاس ہوتے پچھلے چند مہینوں میں جو ہم نے اس کو قرآن کے سیکھنے میں لگائے. گھر سے جا رہے ہوتے تو گھر تو میرا اس وقت گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ پہ آ چکا ہوتا, بیوٹی کانٹیکٹس میں آ چکی ہوتی اگر ہر ہفتے ہر مہینے بیوٹی پارلر میں جاتی. نہیں, مت مڑ کے دیکھو, جو مل رہا ہے اس کو دیکھو. دیکھیے کہ جب اللہ کے راستے میں آنے والا پلٹ پلٹ کے نفع نقصان کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پھر پلٹ ہی جاتا ہے. ابھی آدھا قرآن آگے پڑا ہوا ہے, اس میں پلٹنا دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں, شروع شروع میں جوش بھی ہوتا ہے, جذبات بھی ہرے ہوتے ہیں, کر لیتے ہیں, مڑ کے نہیں دیکھتے. لیکن جو ہی وقت گزرنے لگتا ہے نا, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 روزے رکھ لیے تو اس کے بعد ویکنس شروع ہو جاتی ہے باڈی میں, پھر وہ دن گنتے ہیں, ہائے کس سے نیند آئے گی, ہائے 29 کا چاند ہو جائے. ہاں یہ بھی نہیں دیکھنا. اگر آپ اس وقت اپنے دل کو چیک کریں, جتنے بھی لوگ میرے سمیت ہم سب جو اس کورس کو کر رہے ہیں, کتنے اس سوچ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اگلے 15 پاروں کا کہ جلدی سے پورے ہوں اور ختم, اور کتنے اس اندیشے کا شکار ہے کہ ہائے یہ پورے ہو گئے تو پھر کیا کریں گے. یہ ہر بندے کو بتائے گی. کون ہے جو بالکل ایک ایک دن گن رہے ہیں کہ ہم سے تو بالکل اب اور انتظار ہی نہیں ہو رہا, بس اب چونکہ اب گلے کی پھانس ہے, نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے, بیچ میں چھوڑتے نہیں, آگے جا نہیں سکتے, یہیں چھوڑ دے. کسی کو بچوں کی محبت, کسی کو گھر کی محبت, کسی کو موسم کا خوف, کسی کو صحت کا خوف, یہ ساری چیزیں امتحان ہوتی ہیں. کامیاب کون ہوگا جو چلتا ہی جائے گا. اب دیکھیے جو ڈرائیور پورا وقت ریئر مرر میں دیکھے کہاں جائے گا, گاڑی ٹکرائے گی نا آگے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کی گاڑی روڈ سے اتر کے فٹ پاتھ پہ چڑھ چکی ہوگی. اس لیے یاد رکھے کہ زندگی کے سفر میں بھی اور ہدایت کے سفر میں بھی آگے دیکھے. یہ دیکھے مل کیا رہا ہے, چھوڑی ہوئی چیزوں کے غم میں نہ روئیں, ہائے کیا کیا نقصان ہو گیا, اب اور باتیں نہیں سنی جاتی. نہیں, دیکھو مل کیا رہا ہے. وَمْدُ حَيْسُ تُمَرُونَ, اور چلتے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا. پلٹ کے نہ دیکھو, اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب چلو آگے. کہاں حکم دیا تھا ان کو؟ اردن یا شام کی طرف جانے کا حکم تھا کہ یہاں سے نکلیں آگے جائیں. منظر کشی کی گئی, پورا سپوز کروایا گیا, ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے یہ منظر آ گیا ہے, تو اور ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے بات سمجھ آتی ہے. شدت واضح کی جا رہی ہے, کہا کہ تم پیچھے نہ دیکھو اس لیے کہ وَقَدَيْنَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ, اور ہم نے بذریعہ وہی لوط علیہ السلام کو آگاہ کر دیا اس حکم سے کہ یقیناً ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی جبکہ وہ مصبحین صبح کر رہے ہوں گے. حضرت لوط کو اشارہ کر دیا گیا تھا کہ صبح اٹھتے ہی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. آپ امیجن کریں, کوئی دنیا کی طاقت 100% نہیں کہہ سکتی, لیکن پھر بھی کوئی کسی کو پتا چل جائے کہ صبح آج فجر سے فوراً بعد زلزلہ آئے گا اور یہ پورا شہر تباہ ہو جائے گا, دل کی حالت کیا ہوگی؟ اپنے نکلنے کا تو خوشی کیا ہوگی, غم ہوگا کہ اتنوں کو ہم جانتے تھے ان کا کیا بنے گا. اللہ حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے پہلے سے بتا چکا, اور آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ مقتو جو ہے نا, قطع سے کاٹے ہوئے, مفعول کا وزن ہے, کاٹ دی گئی, کٹ گئی. اور مصبحین صبح کے وقت, صبح جو ہوتی ہے نا یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے, لیکن ان کے لیے جو جاگیں گے, اور جو سوتے رہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنے صبح کے وقت کا استعمال صحیح نہیں کرتے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اشارہ دے دیا کہ صبح صبح تک سب کو ہلاک کر دیا جائے گا, اور جتنی قوموں پہ عذاب آئے ان میں سے اکثریت پر صبح کے وقت آئے. اب ذرا سوچئے, نبی کا تو دل غم سے بھرا پڑا ہے, ان کی تو رات پتہ نہیں کیسی کٹی ہوگی, لیکن ظالم قوم جو تھی ہی نفس پرستی کی ماری ہوئی, ان کے حالات کیا تھے؟ خبر ملی کہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں, تو ہوا کیا؟ وَجَاهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, اور اتنے میں آگئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے. یہاں کون سی یستبشرون ہے؟ یہ ان کے لسٹ کی طرف اشارہ ہے, رال ٹپکاتے ہوئے, گندی باتیں سوچتے ہوئے, امیجن کرتے ہوئے کہ چلو نیا شکار ہاتھ آیا, اس کو پکڑ لیتے ہیں. قال انھا اولائی ضیفی فلا تفضحون, انہوں نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں, مجھے ان کے معاملے میں رسوا نہ کرو. فادوات ہاروٹ ہے تفضحون کا, کسی کے عیب بیان کرنا اور دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا. کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں, تم غلط چیز نہ سوچو. ان کی بیوی نے کہتے ہیں کہ گھر کے اوپر جھنڈی لگائی ہوئی تھی, جب بھی کوئی ایسے مہمان آتے تو وہ اس جھنڈے کو لہرا دیتی, قوم کے لوگوں کو پتہ چل جاتا, وہ خوشی خوشی آئے کہ یہ لڑکے ہمیں دیں. ذرا امیجن تو کریں, لگتا ہے کہ کوئی قانون کا ڈر نہیں تھا, کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں کر رہا تھا, رات کے وقت ہے, نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں, کوئی آئے کوئی جائے, کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ایسے وقت میں جو چیز روکتی ہے وہ کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَنُوا وَلَا تُخْزُونَ, اور اللہ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. یہ ہے اللہ کا خوف, جو سب سے بڑا چوکی دار ہوتا ہے, سیکیورٹی مین, پولیس مین, گارڈ ہے یہ بندے کا, کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے ہو تو چلے جاؤ. اور باقی رہ گئی بات کہ یہ میرے مہمان ہیں, تم ان کے سامنے یہ غلط کام کر کے یا ان کے ساتھ غلط کام کرو گے تو مجھے بڑا ذلیل کرو گے, کیونکہ مہمان کی عزت میزبان پہ فرض ہے. مہمان کی جان, مال اور عزت جو ہے نا, یہ میزبان کے ذمے ہوتی ہے. اس سے بہت ہی گہرا نقطہ ملتا ہے جو خاص طور پہ ینگ بچوں کے ماں باپ کے لیے قابل غور ہے, کہ کبھی آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی آئی ہوئی ہو, وہ آپ کی بہن کی ہو سکتی ہے, بھائی کی ہو سکتی ہے, آپ کے بچوں اور بچیوں کے دوست ہو سکتے ہیں, تو آپ کو ان کی عزت, ان کے جان مال کی حفاظت کرنی چاہیے. چوری ویسے بھی بری ہے, بدترین چور وہ ہے جو اپنے مہمان کی چیز چوری کر لے, بے عزتی کرنا ویسے ہی برا ہے, بدترین وہ ہے جو گھر آئے مہمان کو بے عزت کر دے, اس کو کھانا نہ دے. اور ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, کچھ تو کلچر ایسے ہیں کہ جہاں کھلے عام یہ چیزیں ملتی ہیں, لیکن بعض جگہ ہمارے گھروں میں جب بچے خالاؤں پھوپھیوں چچاؤں کے گھروں میں رہنے جاتے ہیں یا خاص طور پہ کوئی خوشی غم کا موقع ہے جہاں سارا خاندان جمے تو وہاں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کسی کے گھر میں سلیپ اوور کے لیے چھوڑے ہی نہ. ہر چیز کھولنے کی نہیں ہوتی لیکن بہت سارے ایسے فتنے ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں پہ سامنے آ جاتے ہیں. قالو اولم ننہک عن العالمین, وہ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو. یہ کون کہتا ہے؟ چھڑ کھا گئے, کہیں گے یہ تم نے ٹھیکے داری لی ہوئی ہے, ہر ایک کو سمجھانا شروع کر دیتے ہو. یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل نصیحت سے بیزار ہو چکا ہوتا ہے. کٹھور دل انسانوں کی یہ علامت ہوتی ہے, ڈھٹائی کی بات ہے, بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے کہ بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو, تم ان اجنبیوں کے کیا لگتے ہو جو تم ان کی حمایت کر رہے ہو, کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کرو یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو. یہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب حضرت لوط علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اجنبی مہمان اللہ کے فرشتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. سورہ ہود میں ہم اس کی ڈیٹیلز پڑھ چکے, کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب انسان لسٹ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو پھر رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, عزت بیزتی کا فرق نہیں لگتا اور منع کرنے والے کو بندہ ڈانٹنے لگتا ہے. سورہ زاریات میں غالباً آتا ہے کہ فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. ہم نے فروٹس آف ایمان میں سورہ ابراہیم کی آیتوں میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایمان کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے, کہ بندے کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے. اور جو بندہ نصیحت سن کے کہنا چپ کرو, اپنا منہ بند رکھو, مجھے نہ سناؤ, تقریر نہ شروع کر دو, تو سمجھ لیں کہ وہ دل کے سوراخی بند ہے جس میں نصیحت کا پانی جانا تھا, تو یہ تو اس کو اور ہی سخت کرے گی. تو لہٰذا اپنے لفظوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے. ننہا کا جو لفظ ہے نون ہا یا سے ہے, نہیں ہے نیل منکر میں بھی وہی لفظ آتا ہے. یہاں سے آپ کو قوم لوط کا ایک خود ساختہ قانون بھی سمجھ آتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں ہمیں کوئی نہ روکے. حضرت لوط ہمیں روک نہیں سکتے, خاص طور پہ مہمانوں سے. آج کل کچھ قوموں نے بھی یہی مزاج بنایا ہوا ہے, کچھ افراد نے بھی, کہتے ہیں جو چاہو کرو, جیسا چاہو جیو, جو چاہو کرو, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. اب دیکھیے کہ قوم لوط میں کسی قسم کی خیر نہیں رہ گئی تھی, کوئی رمق نہیں تھی. اللہ کی معرفت کا جو ایک پائلٹ فلیم ہوتا ہے نا کہ جس سے شعلہ لگتا ہے, وہ بھی بند ہو گیا تھا. اور بد اعمالیوں اور گناہوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو, کہتے ہیں زبان کو بند کر دو, نکال دو ان کو یہاں سے, یہ بڑے نیک بنتے ہمیں منع کرنے والے. اور یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا, یہ مادی ترقی یافتہ قوموں کی ہوتی ہے. آج آپ دنیا کا حال دیکھ لیں, جو ملک یا جو قومیں مادی طور پہ میٹیریلسٹکلی بہت زیادہ ترقی کی ہوئی ہے نا, انہوں نے اخلاقی طور پہ اتنی زوال یافتہ. دو علم اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دیے ہیں. نمبر ایک علم الادیان, دین کا علم, ریلیجس نالج, اور دوسرا ہے علم الابدان, بدن کا نالج, یعنی میٹیریلسٹک اپروچ. علم الابدان ایسے ہی جیسے سائنس, ریسرچ, میڈیا, نالج, اور علم الادیان ہے وحی کا, قرآن. جو لوگ اپنے اولادوں کو یا خود کو علم الادیان سے تو کاٹ لیں یا ایک پتلی سی ڈوری باندھ دیں کہ مولوی صاحب سے جا کے قاعدہ پڑھو اور اردو میں سے آئے, چاہے بس عربی کا ایک دفعہ قرآن پورا کر لو تاکہ ہمارا مردہ بخشا جائے کہ ہم نے بچے کو قرآن ایک دفعہ پڑھا دیا تھا. انہوں نے تو علم الوحی کو ایک پتلی سی ڈوری کے ساتھ باندھا اور ساری توجہ بچوں کی لگ گئی علم الابدان پہ, اور اس کے لیے دوسری جگہوں پہ رہنا پڑے, جانا پڑے, کرتے رہو. ایسی قوموں میں پھر اس قسم کی برائیاں زیادہ دیکھنے میں آئی ہیں کہ اپنے کام سے رکھو, چپ رہو. خواہش پرست لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ دین والوں کو کہتے ہیں تم چپ رہو, ان کا منہ بند کرو, اپنے کام سے کام رکھو. آج بھی لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور بزنس, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن. تو یہ ڈھٹائی کی علامت ہے. ایسی قوم سمجھے کچرا بن گئی ہوتی ہے, وہ شکل کے خوبصورت ہوں, ان کے رنگ اچھے ہوں, قد کاٹ اچھے ہوں, اللہ کہتے ہیں فرشتوں جاؤ اس کچرے کے اندر آگ کی ایک تیلی چھوڑو تاکہ ان کو جلا کے راکھ کیا جائے اور دنیا کے اندر سے تھوڑا سا پولوشن کم ہو. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ یہ بدقسمت جو لوگ ہیں یہ اس بات کو سمجھ جائیں، لہذا کہنے لگے، قال، کہا، ہاؤلائی بناتی، ان کنتم فائلین، یہ ہے میری قوم کی بچیاں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو. انہوں نے آپشن دی. یہاں بناتی کا لفظ بنت سے ہے، دو معنی ہے اس کے. نمبر ایک کہ قوم کی بیٹیاں نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایک آپشن دی، ایک آلٹرنیٹو دیا کہ حرام راستے سے جو کام کرنا چاہتے ہو اس کو حلال سے کر لو. اللہ نے فطرت میں مرد اور عورت میں کشش رکھی ہے، مرد اور مرد میں کشش تو نہیں ہوتی، اور عورت میں کشش نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپ میں سے میگنیٹ کو جانتے ہیں، ایک پازیٹو پول ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے. پازیٹو کے ساتھ پازیٹو رکھیں گے نا تو یہ دور ہوگا، اور نیگیٹو کے ساتھ نیگیٹو رکھیں تو یہ دور ہوگا. چلے اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے بیٹری، ہماری چھوٹی پینسل سیلس جو ہوتے ہیں، دو سیل آپ کیلکولیٹر میں ڈالتے ہیں، آپ دونوں ایک ہی رخ کے ڈال دیں تو انرجی نہیں نکلتی، اپوزٹ وے میں لگاتے ہیں تو انرجی نکلتی ہے نا. اللہ نے سیکس کے معاملے میں یہ فطری اصول رکھا، اپوزٹ کے اندر اٹریکشن ہوگی، وہ قریب ہوں گے، اور جو ایک جیسے ان کو دور ہونا چاہیے. یہاں ینگز کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی دے دیا کہ اگر کسی کو اپنی ہی جنس کے اندر کوئی اٹریکشن فیل ہوتی ہے تو اس کو کچھ فکر کرنی چاہیے. بعض لڑکوں کی لڑکوں کے لیے لکس بڑی گندی ہوتی ہیں، بعض لڑکیاں اپنی دوستوں کے ہاتھ پکڑنے، ان کو چھونا، ان سے بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، یہ انیوژل باتیں ہیں. اس کا ایک لامحالہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، میں نے خود جو سائنس میں چیز پڑھی ہوئی ہے کہ جب آپ زیادہ دیر تک کسی کو دو ایک جیسے پول میں رکھ دیتے ہیں نا تو بالآخر ان دونوں کی ہی قوت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح آج کے دور میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سیم سیکس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ اپنے اپوزٹ سیکس سے بھاگتا ہے. شادی سے وہ لوگ دور بھاگیں گے، شادی شدہ ہوں گے تو اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. لڑکے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں شادی نہیں کرنی، ابھی 30 سال کا ہی تو ہوا ہوں صرف. بیٹیاں تو وہ کہتی ہیں ہمیں شادی نہیں کرنی. آج کے دور کا تحفہ ہے یہ کہ مجرد رہو، غیر شادی شدہ رہو. کیا خیال ہے کہ بہت نیک پاک ہے، ان کو عبادت کا وقت ہے اس لیے وہ نہیں چاہتے؟ نہیں، وہ چیزیں جو حرام سے پوری ہونے لگتی ہیں نا وہ حلال سے بندہ نہیں چاہتا. اس لیے کبھی آپ کے بچے بچیوں میں کوئی یہ کہے نا مجھے شادی نہیں کرنی، تو یا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کہ اس کے اندر میڈیکلی کوئی مس فٹ ہے، یا کسی پھر دینی رہنما کے پاس لے جائیں کہ دیکھو کہ یہ کسی بری سوچ کا شکار تو نہیں ہے. ہم لے جاتے ہیں کسی جادو کا علاج کرنے والے کے پاس. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھائی. یہ اگلی آیت میں آتا ہے. یہ جو بناتی اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ اپنی بیٹیاں بھی پیش کی کہ نکاح کر لو. بعض لوگوں نے یہاں سے بہت ہی گندا معنی نکالا، اور خاص طور پہ بنی اسرائیلیوں نے بائبل کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت لوط نے کہا کہ چلو تم ہومو سیکشولیٹی نہ کرو، میری بیٹیوں سے زنا کر لو، اور بڑے گناہ کی بجائے دوسرے پہ لے گئے. یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی ایک گندی چیز کو دوسری گندی چیز سے صاف کرنا شروع کر دے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے. ان کی بے بسی تھی، وہ چاہتے تھے یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں، یہ لڑکوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی مرد مسلمان نہیں ہوا، کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں مرد سپورٹ نہ کریں گے تو ہم کام کیسے کریں گے. حضرت لوط کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ماں باپ نہ تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے گھر میں یہ پلے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے نبی کی بات پیش کر رہے کہ دیکھو ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ وہ اتنے بے بس ہوتے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سہارا ہوتا تو میں اس کو پکڑ لیتا. اللہ بڑے اچھوتے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں اس کہانی کے دوران ہی، کہ لا امرک انہم لفی سکرتہم یا مہون. اے محبوب، آپ کی زندگی کی قسم. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو ساتھ ایک دم کہانی کے دوران مخاطب کر دیا. تعظیم اور تکریم کی انتہا ہے. مطلب کیا ہے کہ قسم کھا کر آپ کو عزت دی گئی ہے. اہم چیز کی قسم ہوتی ہے نا، جیسے والسماء والطارق. اسی طرح اللہ کے نبی کی عمر، حقیقت میں صحیح عمر تو وہی تھی، 63 سال تھے، لیکن اللہ کے نبی وہ کام کر گئے جو شاید 63,000 لوگ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب کیا ہم بھی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک سوال یہاں سے اٹھتا ہے. تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی قسم کھاتے دیکھا تو پکار کر کہا، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. ہاں جس کو حلف اٹھانا ہو تو اللہ کا نام لے کر اٹھائے ورنہ خاموش رہے. ٹھیک ہے, تو باپ کی بھی قسم نہیں کھا سکتا یہ کہنا کسی کے باپ کی کسی کے ماں کی. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا اپنی ماں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور اللہ کے سوا کسی کی قسم مت کھاؤ اور اللہ کی بھی اس وقت کھاؤ جبکہ تم اپنے قول میں سچے ہو. تو پتہ کیا چلا کہ ہم نہیں قسم کھا سکتے, اللہ نے کھائی اس کی مرضی, جیسے اس نے سورج چاند ستاروں کی کھائی اسی طرح دوسروں کی بھی کھا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس پہ ہم بات سورہ مائدہ میں ڈیٹیل سے کر بھی چکے ہیں. اب ذرا منظر دیکھیے گا کہ جس سے یہ قوم ہلاک کی گئی, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, پھر آ لیا ان کو ایک سخت کڑک نے جبکہ سورج نکل رہا تھا. مشرقین مشرق سے, مفعل سورج نکلنے کا وقت یا جگہ, یہ اسم ظرف ہوتا ہے اصل میں, جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وقت کے لیے بھی. بالکل سورج کے ساتھ ہی ان کے اوپر عذاب آ گیا. اب یہ جو بات ہے نا کہ سورج نکلتے وقت کا عذاب آنا, بعض لوگ چڑھتے سورج کو سجدہ کرتے ہیں, چڑھتے سورج کے پجاری کا لفظ بھی آپ نے محاورتاً سنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عموماً قوموں کو ان کے شرک یا ان کے برے کاموں کی حالت میں پکڑتا ہے. دوسرا, اگر اس قوم کے ناطے سے ذرا آپ سوچئے, عموماً ایسے گندے کام کرنے والے ساری ساری رات جاگتے ہیں اور جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو سوتے ہیں, اللہ نے غفلت میں پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے نا کہ ان کو اس کام کے دوران ہی پکڑ لے, لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو غفلت میں پکڑتا ہے. گناہ کر کے سویا, اب سوتا ہی رہے گا, اب اس کو اٹھنا ہی نہیں ہے. اور صیحہ کا لفظ ہولناک آواز کو کہتے ہیں. آج سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی کہ 105 ڈیسیمل کا شور کان کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے. ذرا سے شور میں ہم جائیں تو ہم کہتے ہیں میرے تو کان پھٹ رہے تھے. یہی حال اس قوم کا ہوا, اور صرف آواز نہیں آئی بلکہ فجعلناها عالیہا سافلہا, ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا. یعنی عالیہا کیا ہے, ان کی چھتیں کہاں چلی گئیں, نیچے آ گئیں, اور سافلہا ان کے فرش اوپر چلے گئے, یعنی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. کبھی گاڑی کہیں الٹتی ہے زور سے تو آپ دیکھیے کہ چھت نیچے ہوتی ہے اور سیٹیں جو ہے وہ اوپر الٹی ہو کے گری ہوتی ہیں. یہی ہے, جبرائیل علیہ السلام نے پر ڈالا اور آسمان تک لے گئے. کہتے ہیں مرغوں کی آوازیں سنی گئی فرشتوں میں, ان کے جو بستی کے مرغیوں اور جانوروں کی آوازیں تھی, اور وہاں سے جا کے پلٹا دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور ہم نے برسائے ان پر کنکھر کے پتھر. حجارہ حجر سے, پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو پہلے سے طے شدہ تھے, یعنی بلٹس کی طرح ان کو وہ پتھر لگے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز جتنی زیادہ بلندی سے گرتی ہے نا, اتنا اس کے اندر پریشر آ چکا ہوتا ہے, انرجی ہوتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ سی این ٹاور ایک بہت بلند ٹاور ہے دنیا میں, اس سے اگر صرف ایک پینی جس کا شاید ایک گرام بھی وزن نہیں ہوتا گا, وہ کسی شخص کے اوپر پھینکی جائے تو جس کے اوپر وہ گرے گی وہ مر جائے گا. وہ بالکل بلٹ کی طرح پریشر کے ساتھ گرے گی نا. اللہ نے چھوٹے چھوٹے پتھر آسمان سے پھینکے, جس بندے کے اوپر گئے وہ اسی کے ساتھ مر گیا. آج بھی آپ دیکھیں جیسے اولے گرتے ہیں یا تیز بارش آتی ہے تو وہ چپتی ہے نا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس قوم کو اوپر نیچے کر دیا کہ کچھ بھی نہ رہا ان کے اندر. کائن نفیس علی کلا آیات للمتوسمین, بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں, یہ کھیل نہیں ہے, یہ عبرت کی چیزیں ہیں. متبسمین کا لفظ نیا ہے آپ کے لیے. واو سین میم اس کا روٹ ہے. وسم, وسم کا ایک معنی ہوتا ہے داغ, سٹین, نشان. سیما کا لفظ چہرے کے لیے, علامت, نشانی کے لیے آتا ہے. تو متبسمین کون ہے؟ جو نشانیوں سے پہچان لیں. مراد کیا ہے؟ اہل فراست لوگ, جو دوسروں کو دیکھ کر پہچان لے یہ کیسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو سعید کی روایت ہے کہ نور فراست رکھنے والے اس سے مراد ہے. آپ نے فرمایا کہ اتقوا الفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. آپ نے کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس حضرت عثمان کی خدمت میں آئے تو راستے میں ایک عورت پر نظر پڑ گئی. تو حضرت عثمان نے ان کو دیکھ کر کہا کہ بعض لوگ آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے، یعنی کچھ اس قسم کا مفہوم تھا بات کا. تو حضرت انس بول اٹھے کہ کیا آپ پہ وحی ہوئی ہے اس بات کی؟ تو کہا وحی تو نہیں اتری، لیکن یہ تو دلیل اور فراست اور صداقت کا نتیجہ ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ واقعات ایک تو عام حالات میں سارے ہی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ اس سے بہت نصیحت لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی تکلیف آپ کے اوپر آئے تو آپ کو پتہ چلے. حدیث میں آتا ہے سعید مموید بغیر ہی، بعض کہتے ہیں یہ حدیث ہے اور بعض کہتے ہیں یہ قول ہے، صرف کہاوت ہے، کہ عقل مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کر لے. اس قوم کو اللہ نے مارا تو آج بھی تو مار سکتا ہے نا. اتنے پریشر سے وہ بستی نیچے گری تھی کہ وہ جب واپس آ کے گری تو وہ پوری زمین کے اندر چلی گئی جگہ، آج بھی ڈیڈ سی، بہرے مردار، نمک کتنا ہے، مچھلی وہاں نہیں رہتی، انڈا ڈالو تو ابل جائے. آج تک وہاں کوئی کسی جانور نے انڈے نہیں دیے. لاوا کے نوا کے پتھریلے نوکیلے پہاڑ آج بھی موجود ہیں. تو اس قوم پہ ایک سے زیادہ عذاب آئے اور وہاں سے یہ معاملہ ہوا. کہتے ہیں کہ 2000 قبل مسیح یہ عذاب آیا تھا، آج بھی زمین کی حرکات کو دیکھنے والوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہاں آج سے اتنے سال پہلے واقعی کوئی ایسا عذاب آیا تھا کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کا دور تھا. چلیے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو آپ دیکھیے کہ نشانیوں میں آج ہم مسلمانوں کو ہی لے لیں، غیروں کو تو چھوڑ دیں. کیا ہمارے پاس بھی کوئی آثار قدیمہ ہے؟ کوئی ہڑپا یا موہنجو داڑو یا سندھ کے سرات ہے؟ ہم نے تو آج ان کو کلچر بنا لیا، ہم نے اس کو انڈس ویلی کے نام پہ اتنا معروف کر دیا کہ اسی میں سے ڈانسنگ گرل جو نکلی اس کو ہم نے نشان بنا دیا اور پہچان بنا دیا. بل نکلے، آج بھی کہتے ہیں کہ جو ایسے زمین کے اندر سے آثار قدیمہ جو نکالے گئے ہیں اس کے اندر شرکیہ چیزیں بہت ہیں، ننگی تصویریں ہیں، اور آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں. آج جو ہمارے اپنے جو میوزیمز ہیں وہ بھرے پڑ رہے ہیں ایسی چیزوں سے. سکولوں اور کالجوں کے بچوں کو پوری پوری بسیں لے جا کے وہاں سیر کرائی جاتی ہے. میں خود گئی ہوئی ہوں ایک موقع پہ، کسی ٹیچر نے ہمیں نہیں بتایا کہ ذرا غور کرو اس میں کیا نشانی ہے. کوئی بات تو کرے، کہتے نہیں یہ ہماری تہذیب ہے اس کو نہ چھیڑو. اللہ کو نہیں لگتا کچھ کہ آپ اپنا نام پاکستان رکھیں یا آپ اپنا نام کو نہ پاکستان رکھیں. جو کام ہوں گے اللہ آپ کو اس پہ پکڑائے گا. عبرت کا ذہن ہونا چاہیے. آج حال کے کہ عبرت تو ہمارے پاس ایک چٹکی برابر نہیں ہوتی، اور کلچر منوں کے اعتبار سے ہو گیا. آج جتنی چیزیں کلچر کے نام پہ ہم لوگ پیش کرتے ہیں اصل میں اس میں بہت ساری شرک کی یادگاریں ہوتی ہیں. اور اللہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے، بالکل ہائی وے پہ تھی. لوگ جاتے تھے جب مکہ سے شام کی طرف تو راستے میں دیکھا کرتے تھے. امام کا لفظ یہاں جو ہے نا واضح راستے کے لیے آئے، کیونکہ اسی پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا. اور مقیم کہتے ہیں دائمی، قائم رہنے والا، ایسا راستہ جس پر بہت آمد و رفت رہے. ہم کہتے ہیں نا بڑی آباد سڑکیں ہیں، وہاں تک موجود ہوتا ہے. یعنی یہاں اشارہ ہے اس راستے کی طرف جو کہ اس قوم کی طرف سے جاتا تھا اور حجاز سے شام کو جاتا تھا. یہاں یہ قوم تھی، آج بھی جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہوا. ان فی ذلک لآیت للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. ایمان والے واقعی ان چیزوں سے عبرت لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ آج اگر مسلمان بچوں کو یا آج کی نسلوں کو یہ واقعات پورے مورلز کے ساتھ پتا ہوں تو کبھی بھی اس قسم کی برائی جو اب عام ہے، جس کو اتنا میں سوچتی ہوں کہ عام کر دیا گیا کہ بعض لوگ اس کے لیے پہلے جھجک رکھتے تھے اب جھجک بھی نہیں رکھتے. میں کسی بھی مسلمان ملک میں تھی، بالکل ینگ بچی ہوگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا حال 14-15-16 سال کی ہوں گی، انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور بالکل میرے سامنے آ کے بات کی کہ پہلے تو میں سمجھی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں. اور ان کا اشارہ یہی تھا کہ کیوں اسلام منع کرتا ہے ہوموسیکشوالٹی سے، اٹس یور باڈی، اب جو مرضی چاہیں کریں. یعنی اس کی لاجک مانگ رہی تھی مجھ سے، میں اس کا شکل دیکھ رہی تھی کہ شاید میں اس کی بات غلط سمجھ رہی ہوں. یعنی شاید معصومیت سے پوچھ رہی ہوگی لیکن معصوم لگ نہیں رہی تھی. کہتی تھی کیا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، برائی کیا اس میں. جب بہت عقل استعمال کرتے ہیں نا پھر ایسے سوال اٹھتے ہیں کہ وہ چیزیں جس کا بعض دفعہ شادی کے بعد بھی لوگ نام نہیں لے پاتے تھے، اب کمارے بچے بچیاں پریگنینسی کی باتیں، شادی کی باتیں، دس اینڈ دیٹ، عام کھلے عام کرتے رہتے ہیں. چیزیں کھل جاتی ہے نا تو تو وہ کام پھر برے نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں غور کرو, آنے والی نسلوں کی فکر کرو. اگر تم ان کو قرآن کے نور سے نہیں جوڑو گے, ان کی زندگی میں یہ روشنی نہیں آئے گی تو بہ جائیں گی نسلیں. حضرت لوط کی قوم کوئی کافر قوم نہیں تھی, مسلمان قوم تھی. یاد رکھیں, پھر لکھ لیں, جتنی قومیں تباہ کی گئیں یہ مسلمان قومیں تھیں, یہ کافر قومیں نہیں تھیں. نبی آتے تھے, نبی کافروں کے پاس نہیں ہوتے, لیکن ماننے والے تھوڑے اور انکار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اور ایسے ہی قوموں میں پھر ایک اور قوم تھی جس کا نام اصحاب الائکہ ہے. صرف دو جملوں میں اس کا ذکر کر دیا گیا, وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, اور بے شک ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے. کیا کیا ہم نے؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی انتقام لیا کرتے ہیں. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, اور بے شک وہ بھی کھلی شاہراہ پہ تھے. اب یہ کون سی قوم تھی اصحاب ایکا, اور کس قوم کا تذکرہ ہے؟ تو اصحاب الائکہ جو تھے, اصل میں قوم شعیب کی قوم کا نام ہے. ایکا کہتے ہیں گھنے درختوں کی جگہ کو, جنگل. مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور گنجان آباد تھا, ہر طرف باغات اور شاداب درخت تھے. تو اسی وجہ سے اس قوم کو اصحاب الائکہ بھی کہا جا رہا ہے. اور جو قوم غلط کام کرتی ہے اس کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے لیکن اس کا انجام بہت عام ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا, جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے اور وہ اس کے اندر پورے نہیں اترتے, اللہ لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت رکھتے ہیں. لیکن جب لوگ ان چیزوں سے عبرت لینے کی بجائے اپنے آپ کو انہی چیزوں میں عام کرنے لگیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. کہتے کہ اتنی بڑی قوم تھی کہ 400,000 لڑنے والے آدمی موجود تھے ان کے اندر. 20,000 قبریں دریافت ہوئی ہیں اس قوم کی جگہ پہ جہاں یہ رہے. انڈیا سے حجاز, مصر, شام تک آنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا پہلے. قریش بھی یہیں سے گزرا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل سیدھے راستے پہ تھے. آنکھوں دیکھی چیز ان کو دکھائی جا رہی ہے. جنگل کے بسنے والے لوگ تھے, درختوں کا جھنڈ تھا. اور قوم لوط کے بعد کا زمانہ قوم شعیب کا ہے. حضرت ابراہیم کے تیسرے بیٹے کی طرف نسبت ہے, اس پہ بھی ہم بات کر چکے پیچھے. بہت غلط کام کرتے تھے. ان کا ظلم کیا تھا؟ لظالمین, ناپتول میں کمی کرتے تھے. فانتقمنا, ہم نے انتقام لیا. اور آگے دیکھیے, انہما, یہ دونوں قومیں. کون سی دونوں؟ قوم لوط اور قوم شعیب. یہ بھی کھلے راستے پہ تھی. آپ دیکھیے کہ ایسی جگہوں پہ جا کے بعض دفعہ اب ایسے ہوٹلز بن رہے ہیں جہاں لوگ زنا اور بدکاری کے اڈے قائم کرتے ہیں, جوا کھیلا جاتا ہے. امیجن کریں ذرا کہ کھنڈرات یا ایسی بے آباد جگہوں پہ جا کے زنا اور فحاشی کرنے والا کیا اس شخص کے برابر نہیں ہے جو قبرستان میں جا کر زنا کرے؟ دل کی مردگی کی بات ہے. یہ قبرستان ہی تو ہے, باقی قبریں جو ہیں وہ ہمیں دکھتی, ان کی دکھتی نہیں ہے. لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے نا, جو لوگ وہی کو امام نہیں بناتے وہ خواہش کو امام بنا لیتے ہیں. اور جو بندہ غلط کام کو اچھا نام دے دے, جو بھی دے دے, اس سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کے واقعات کو یہاں صرف ایک ایک لفظ میں بتا دیا کہ نصیحت لے لو, ارادہ کر لو. اور امام لفظ کو پھر بتا دوں کہ حمزہ میم میم اس کا روٹ ہے, اوم, ارادہ کرنا. امام کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے. نماز میں جو امام ہوتے ہیں وہ بھی اسی لیے نا کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے ہم پڑھتے ہیں. ماں کو بھی ام کہتے ہیں, امی, کیونکہ بچہ ماں کا ارادہ کرتا ہے, ہر بات میں ماں کے پیچھے بھاگتا ہے. جسے لوگ فالو کریں, امام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی, بس جس کو لوگ فالو کریں وہ امام ہے. کوئی اچھے کاموں کا امام ہوتا ہے, کوئی برے کاموں کا امام ہوتا ہے. اب سورت کا نام چونکہ سورہ ہجر ہے تو انبیاء کے قصے میں آخری نام آ رہا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک جھٹلایا اہل ہجر نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو. ہجر کا لفظ ہے نا, یہ حجر سے ہے, پتھر کو کہتے ہیں. پتھروں والا علاقہ, یعنی جیسے ماؤنٹینز ہوتے ہیں نا, اس علاقے, اس طرف اشارہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا دوسرا نام ہے یہ, اور قوم سمود کی بستیوں کا نام تھا یہ. مدینہ اور تبوک کے درمیان کی یہ جگہ تھی. آج کل اس بستی کے قریب الاولا, الف لام عین لام الف نام کا ایک بہت بڑا شہر آباد ہے, اور ہجر مدائن صالح کے نام سے آج بھی معروف ہے. حضرت صالح کو اللہ نے بھیجا لیکن انہوں نے جھٹلایا. پیچھے ہم واقعہ سن چکے ہیں. کب آتے نہ ہم آیاتی نہ, ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تھی. کیا دی تھی؟ ناقت اللہ. اونٹنی پیٹ سے نکلی تھی پہاڑ کے, لیکن فقان ونخا موردین, وہ اس سے اعراض برتنے والے تھے. اعراض برتنے والے تھے اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جب پکڑا تو پھر ان کی ایک بات نہ سنی گئی. کتنے زیادہ پڑھے لکھے اور کتنے زیادہ محنتی لوگ تھے, یا ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ریسورسز دیے تھے کہ وکان ینحتون من الجبال بیوتن آمنین, وہ کھود کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو اپنے گھر, اور وہ بے خوف و خطر اس میں رہا کرتے تھے. یعنی اتنے مضبوط گھر بناتے تھے کہ جیسے شاید اب یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. پتھروں کو کھود کھود کے اس میں گھر بناتے تھے. اور جب قومیں دنیاوی طور پہ بہت اپنے گھروں اور اپنی جگہوں کے لیے کانشیس ہو جاتی ہیں تو بعض دفعہ ان کو اپنی آخرت نہیں یاد رہتی. اور کانو کا لفظ ہے ماضی استمراری کے, گویا کہ وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, کنٹینیوس ٹینس کو کہتے ہیں نا, ایسا کرتے تھے. ین ہتون کا لفظ نون خاتا سے, نہتا تراشنے کو کہتے ہیں. منل جبالی بیوتن, بیوتن بیتن کی جمع ہے, اور آمنین آمن کی جمع ہے, امن سے رہنے والا. یعنی بے فکرے لوگ تھے, مالی خوشحالی تھی, لیکن پھر وہی گھر ان کے قبرستان بن گئے. ایسے لوگوں کو جب بتایا جاتا تھا کہ اصل گھر یہاں نہیں وہاں بناؤ, تو ان کو یہ باتیں عجیب لگتی تھی, ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فاخذتہم الصیحۃ مصبحین, بس پکڑ لیا انہیں خوفناک چنگھاڑ نے جب کہ وہ صبح کے وقت اٹھ رہے تھے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, بس نہ فائدہ اٹھایا انہوں نے اس مال سے جو وہ کمایا کرتے تھے. جو گھر بناتے رہے ساری زندگی, اس میں سے کچھ بھی نہ ملا, اور سب کچھ ان کی زندگی کا ختم ہو گیا, ضائع ہو گیا, خراب ہو گیا. امیجن کریں ذرا, ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ پوش قسم کی قوم ہو اور اس کے اوپر ایک دم عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو پکڑا. صحیح خط, تیسری قوم جو چیخ سے مری. ہاں, نہ چیخ نظر آتی ہے, نہ آپ اس کو روک سکتے ہیں, نہ اس کے آگے کوئی بند باندھ سکتے ہیں. اذیت ناک منظر ہے نا, کہیں بچ نہیں سکتے. بارش ہو, بندہ چھت کے نیچے چلا جائے, لیکن آواز سے کون ہو؟ اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ جسے چاہے مارے, جس کو چاہے لے, لیکن یہ لوگ پکڑے گئے. اب دیکھیں کہ آج دنیا میں جب لوگوں کو بہت ترقی ملتی ہے, مادی ترقی, تو وہاں سب سے زیادہ اس کا اظہار وہاں کے گھروں کی صورت میں ہوتا ہے. بلڈنگز, ٹریڈ سینٹرز, بڑے بڑے گھر, ویلاز, اور وہی ویلاز ان کے قبرستان بن جاتے ہیں. ان کے گھر ان کی قبریں بن گئے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں. یہ چونکہ یہ قوم عاد, سمود, جتنی بھی قوموں کے تذکرے پڑھیں, یہ اپنے وقت کی بہت بڑی بڑی قومیں تھیں. اور جب کوئی دنیاوی عروج پہ آتا ہے نا اور دوسرے بھی اس کو بڑا کہنے لگے, تو اصل میں وہ اپنے آپ کو پھر بہت بڑا ہی سمجھنے لگتا ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کیا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے حکم سے صرف ایک فرشتے کے چیخ مارنے سے تباہ ہو سکتی ہے. کذب سمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا, آگے آپ پڑھیں گے جا کے تیسرے بارے میں. ایسے اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ان قوموں کا, کیسے لگتا ہے کہ جیسے مسل کے رکھ دیا ان کو. اصل ان کا جرم کیا تھا؟ کہ انہوں نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زندگی دی تھی وہ کھیل کود کے لیے نہیں تھی, گھر بنانے کے لیے نہیں تھی, بلکہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق, اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور بے شک قیامت تو آنے ہی والی ہے, لہذا فاصفح الصفح الجمیل, بس اے نبی آپ ان سے درگزر فرمائیے ان سے عمدگی کے ساتھ. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, بے شک آپ کا رب سب سے بڑا خالق, سب کا خالق اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں پہ اصل میں انبیاء کرام کی قوموں کا تذکرہ پورا ہوتا ہے, اور اس کے بعد سے انشاءاللہ سورت کے آخر تک ایک ہی ٹاپک ہے کہ اللہ کسی کو یوں تباہ نہیں کرتا. اور یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا مقصد کھیل کود نہیں, لیکن آج لوگ رام کی لیلا بنا کے کھیلیں, آج زندگی کو ایک فن پلیکس بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہر چیز اپنی جگہ پہ. ہزاروں صدیاں گزر گئیں, آسمان، زمین، سورج اسی طرح نئے کے نئے ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ ایک مقصد ہے. جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے, تو ان کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے کیا درگزر کریں, آپ ان کو دیکھیں ہوتا کہ ان کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حسن ادب اور حسن خلق کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ خوب اچھی تعلیم دیتا ہے. ہمارے لیے بھی اس میں عمل یہی ہے کہ جب ہم لوگوں کو بے مقصد زندگیاں بسر کرتا دیکھے تو ان پہ رحم کھائیں, برا نہ کہیں بلکہ ان کو میسج دیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب زندگی میں اللہ کا کلام نہیں ہوتا نا تو زندگی صرف کھیل تماشا بن جاتی ہے. ایک زندگی ہوتی ہے جو رب چاہیے اور ایک وہ ہے جو من چاہیے. لوگوں کو وہ اچھی لگتی ہے جو من چاہی ہو. اللہ کے کلام سے جڑنے کے بعد رب چاہی زندگی اچھی لگتی ہے. ہم اپنے لیے خود ہی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی چاہ رہے ہیں. کبھی سوچے تو آسمان اپنی مرضی نہیں کر رہا, زمین, پھل پھول, درخت نہیں کر رہے, ایک ضابطے کے پابند ہیں. تو پھر میں کیوں اپنی مرضی کروں, پھر میں اپنی من مانی کیوں کروں؟ اور جس کو آزادی ملے وہ اس کا غلط استعمال کرے تو اللہ پھر اس کو پکڑ بھی لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی سہولت ملتی ہے, مثال ہے کوئی گاڑی, گاڑی آپ کو استعمال کے لیے ملی کیونکہ آپ وہاں کے پرنسپل ہیں, تو اس کا اچھا استعمال کیا ہے کہ آپ اس کو کریں, لیکن اصل میں گاڑی وہ یونیورسٹی کی ہوتی ہے. اب آپ اس کو استعمال کر لیں ٹھیک ہے, باقی رہ گیا کہ آپ اسی گاڑی کا مس یوز شروع کر دیں, آپ اس کی ٹیکسی چلا دیں اور اس سے پیسے کمانے لگے, مس یوز ہوگا نا. اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے نا ایک یونیورسٹی سے ملی ہوئی گاڑی کی طرح, آپ کا گھر, آپ کے بچے, آپ کے کراکری, سب کچھ کہ جو استعمال کرو, گو ہیڈ, ہے ملکیت اللہ کی, واپس ادھر جمع کرانا ہے. جب ہم ان چیزوں کو صرف اپنے لیے لگائیں, بچہ کیوں دیا اللہ نے کہ ٹھیک ہے تم بھی خوش ہو لو اور اس کو تیار کرو تاکہ دنیا میں اللہ کے دین کو پروموٹ کرو. اب اس بچے کو ہم ساری زندگی پہلے اسی چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اس کا دنیا میں مستقبل کیا بننا ہے, تو ہم نے بچے کو وہ مس یوز کیا. اللہ تعالیٰ پھر بعد میں ہمیں اس مشکل میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں تک تلاوت سنیں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے, ہم بھی صرف یاکلو و یتمتعو کی کیفیت کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہر وقت صرف دنیا ہی کی فکر ہو جائے. پارے کے شروع میں جو دو لفظ تھے یہ پورے پارے میں آپ کو دیکھیں گے, طول العمل آرزوئیں قوموں کو بے عمل کر دیتی ہیں, اور ان نسات آتلات یتن کہہ کر احساس دلایا گیا کہ دیکھو یہ سوچ کر جیو کہ قیامت بھی آئے گی, مرنا ہے, واپس جانا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ابھی اس دین کے ساتھ نہیں جڑے تو صفن جمیل خوبصورت طریقے سے درگزر کریں, کیونکہ آپ کا اچھا اخلاق دوسروں کو آپ کے اس دین کے قریب کرے گا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں, اگلی آیت تو بہت ہی خوبصورت ہے.
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.
چلیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 87 سے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی ہیں آپ کو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی. تو لہذا آپ کیا کریں یا کیا نہ کریں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منہم اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے ان کے مختلف طبقوں کو. اور ولا تحزن علیہم اور انجیدہ خاطر بھی نہ ہو ان کی گمراہی پر. اور کیا کریں. واخفض جناحک للمؤمنین اور نیچے رکھیے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے. اور زبان سے کس بات کا اظہار کر دیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور فرمائیے کہ میں تو بلا شبہ ایسے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں جیسے کہ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ہم نے اتارا تھا ان بانٹنے والوں پر. کون بانٹنے والے. الذین جعلوا القرآن عیدین جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے. اور اس کے آگے کچھ اور باتیں جو اللہ کے نبی کو کہا گئی. یہاں بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی نعمت عظمیٰ کا یقین دلایا گیا. جیسا کہ اس سورت کے آغاز میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ سورت مکی دور کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا. دین کی طرف آنے کی سزا جو تھی وہ مختلف طرح سے دی جاتی تھی. اب ایسے حالات میں جب کوئی بندہ دین کا کام کرے اور خاص طور پہ دوسرے لوگ نہ کریں تو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے, ہلکا سمجھنے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ شاید ہم دین والے اتنے گئے گزرے ہیں, ہم ایسے ہیں کہ ہماری دعوت پہ کوئی آتا ہی نہیں, ہم بلائیں تو کوئی اس کی قدر نہ کرے, اور ہم ان کو جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہ ان کو بڑی ہلکی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خوش رہنے کا ایک راز دے دیا کہ آپ تو اپنی آنکھیں بڑی نہ کریں. لا تمدن میم دال دال مد کھینچنا لمبا کرنا, لمبائی کے رخ پہ لمبا کرنا یوں جیسے کوئی کسی کے ہاتھ میں چوئنگا مت اس کو پکڑ کے یوں کرے, اس کو کہتے ہیں مدہ. پیچھے بھی یہ لفظ آ گیا. اشارہ کیا ہے کہ آنکھیں کھول کھول کر لوگوں کی دنیا کی چیزوں کو مت دیکھیں. ائی نئین تھا اصل میں, یہ نون گر گیا کاف لگ گیا ائی نئی کا. اپنی دونوں آنکھیں کھول کر بھی نہ دیکھیں کسی کی طرف ایسے لوگوں کی طرف. اس سے پیچھے تھوڑا سا میں اس کو دہرا دوں جو میں تفصیل میں بھول گئی. 87 کو ہی دیکھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي اور بے شک ہم نے عطا فرمائی آپ کو 7 سبن سات سے سین با عین. یہ لفظ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے سبوا سورت مائدہ میں پڑھا نا وما اکل سبوا درندے کو بھی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے بھی سات ہی دانت ہوتے ہوں گے, بہت یعنی خوفناک قسم کی چیز ہوتی ہے نا. تو یہاں 7 کے معنوں میں کہ ہم نے آپ کو 7 دی من المثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. مثانی کے لفظ کو سمجھ لیجئے تو بات سمجھ آنی انشاءاللہ اور آسان ہو جائے گی. مثانی جمع ہے, اس کا واحد ہے مثناتن میم سا نون الف اور گولتا جو اسم ظرف ہوتا ہے. اسی طرح یہ مثنیتن کی بھی جمع ہے جو اسم فاعل ہے. روٹ کیا ہے اس کا سا نون یا سنیون کہتے ہیں دہرانے کو، دہرانا، ریپیٹ کرنا. آسان سا لفظ اس میں جو ہم اردو میں بہت بولتے ہیں وہ ہے ثنا. اس نے اللہ کی ثنا بیان کی، کیا ہوتا ہے اس میں؟ بار بار بیان کی جاتی ہے نا، تو کسی کے اچھے اوصاف کو بار بار بیان کرنا اس کو ثنا کہتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا تثنیہ، واحد، تثنیہ، جمع، تثنیہ بھی اسی سے دو کو کہتے ہیں. یہاں اس سے مراد سورت الفاتحہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے حضرت عمر، حضرت علی، ابن مسعود اور کئی اور صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ سبع مثانی سے مراد سورت فاتحہ کی سات آیتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سات آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں. کم از کم 17 بار تو صرف فرضوں میں دہرائی جاتی ہیں. پھر کوئی بھی نماز ہو اس سورت کے بغیر پوری نہیں ہوتی، سنتیں پوری نہیں ہوتی، نفل نہیں ہوتے. تو اس میں سورت الفاتحہ کی خوبی بھی بیان کی گئی. امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ سورت الفاتحہ کیا ہے؟ سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ قرآن دیا. یہاں دیکھیے کہ سبع من المثانی کے بعد واو کا لفظ آتا ہے، پھر القرآن العظیم ہے. یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ کئی بار یہ جملہ شاید شروع سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کو دو چیزیں ملی تھیں، ایک تو قرآن اور ساتھ سورت فاتحہ. یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اصل قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے، سورت بقرہ سے. لیکن سورت الفاتحہ جیسے ایک صحیفہ کہہ لیں، بکلیٹ کہہ لیں، یا آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی کتاب سے پہلے جو انڈیکس ہوتا ہے، دیباچہ یا فہرست، کہ جس میں پوری کتاب میں آنے والی چیزوں کی تفصیل ہوتی ہے، تو سورت الفاتحہ وہ چیز ہے. یعنی ساری باتوں سے مقصد سورت الفاتحہ کی خوبی بیان کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب دی اور اس کے ساتھ خاص طور پہ سورۃ فاتحہ دے دی. چلے سورت فاتحہ کو قرآن کا حصہ ہی سمجھے، کیونکہ آج کل جب ہم اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو گویا کہ وہ اتنی خوبصورت نعمت ہے کہ اس کا تذکرہ الگ سے کر دیا کہ جس کو اتنی پیاری چیز مل گئی، جس کو قرآن عظیم مل گیا، جس کے لیے ایک دروازہ الگ سے کھلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک دم آواز آئی اور بہت زیادہ جیسے شور کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا کہ آج وہ دروازہ کھلا جو اس سے پہلے نہیں کھلا، اور وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوا، اور اس کے ذریعے سے سورت الفاتحہ نازل کی گئی. سورت فاتحہ کی اہمیت سے کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کو جب اتنی پیاری چیز مل گئی تو لا تمدن عینیک کا الا ما متعنا بھی، تو مت آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے ان چیزوں کو، ان مالوں کو، ان کھانے کی چیزوں کو، ان کپڑوں کو، گاڑیوں کو جو لوگوں کے پاس ہے، جو ہم نے دوسروں کو دے دی. تمدن کا لفظ تمدن مین دال دال سے، لمبائی کے رخ پھیلانا، اور ازواجن یہاں مراد ہے اس سے اصنافن، صنف کی جمع، یا اقسامن. اب ہوتا کیا کہ جب ایک بندہ فل ٹائم اللہ کے راستے کا ورکر بن جاتا ہے نا، تو اس کے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ وہ دنیا داری بنائے، مال کمائے، یا مال ہے تو اس کو سجائے. اس کے نتیجے میں ہونے کیا لگتا ہے کہ ارد گرد جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی رنگ رونق والی ہے. اپ ٹو ڈیٹ کپڑے بھی ان کے آپ کو دکھیں گے، زیورات بھی نت نئے ہیں، گھر میں بھی ہر نئی چیز ہے. اس کے برعکس جب آپ اپنے گھر جائیں، آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں دکھتا. ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال ڈال دے شیطان کہ تم تو ناکام ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہیں پتا ہے تمہیں کیا ملا. اللہ نے تمہیں وہ دے دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لائے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ کو پکارا. میں نے سوچا کہ نماز پوری کر کے آپ کی پکار پہ لبائی کہتا ہوں. پوری نماز پڑھ کے آپ کے پاس گیا، جی اللہ کے نبی، تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں پکارا تو تم آئے نہیں. کہا کہ میں نماز میں تھا. کہا کیا تم نے سورہ انفال کی آیت نہیں سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو. کہا کہ ہاں یہ تو ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک بڑی اہم بات بتاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ کون سی سورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خاص طور پہ اتارا ہے؟ یعنی پھر اس کے آگے جو الفاظ ہیں اس میں سورت الفاتحہ کی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا. ہم سب کے لیے بھی یہ آیت بڑی خوبصورت ہے. مجھے تو الحمدللہ اس چیز میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں محسوس ہوتی کہ کسی کے پاس اللہ کا کلام آ جائے تو دنیا میں کسی دوسرے کے پاس کوئی اس سے بھی بڑی چیز ہے. ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے ابتدائی دن جب ہوتے ہیں دین کی طرف آنے کے تو یہ احساس ہوتا ہو, عام طور پہ نہیں ہوتا جب ہم اپنے ایک خاص سرکل میں ہوتے ہیں اپنی زندگی جینا. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان کسی شادی میں چلا جائے, کسی کے گھر سے ہوا ہے کوئی بڑا بندہ, کوئی دعوت, کوئی کچھ, اس میں لوگوں کی باتیں یا ان کی مصروفیات اور ان کی گلیمرس چیزیں دیکھنے سے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ کوئی شاید ہم سے آلے اور ہم گھٹی ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے چند اقوال سامنے رکھوں گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو دولت قرآن بخشی گئی ہو اور اس نے کسی دنیا دار کو دیکھا اور اس کے سیم و زر, سیم اور زر کہتے ہیں سونا چاندی, اس کے سونے چاندی کو نعمت قرآن سے افضل خیال کیا تو اس نے بڑی بے انصافی کی. اس نے عظیم المرتبت چیز کو حقیر جانا اور ایک حقیر چیز کو بڑا خیال کیا. سچ ہے نا. آپ دیکھیے کہ ایک طرف کوہ نور ہیرا ہو اور دوسری طرف چند شیشے کے ٹکڑے ہوں, کوئی اس ہیرے کو چھوڑ کر اس کوڑیوں کے مول کے شیشے کو پکڑے تو کیا ہوگا؟ چاہے ڈھیر ہو, شیشے کا ڈھیر اس کے مقابلے میں ایک کوہ نور ہیرا بڑا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی نعمت دے دی وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, فرمایا کہ تم اس کی طرف دیکھو دنیا کے معاملے میں جو تم سے نیچے ہے, اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے برتر ہے. اس سے تمہیں حقیقی معنوں میں خوشی ملے گی. خوش رہنے کا راز ہے. جتنا ایک انسان دنیا والوں کی چیزوں پہ تڑپتا ہے, پر میں سوچتی ہوں کہ یہ تو پھر بہت چھوٹی لگتی ہیں. شاید ان کو, دوسروں کو جو ابھی اس چیز کا مزہ نہیں چکھ پائے ہوتے, ان کو یہ چیز لگتی ہو, لیکن جس کو سچا دین مل جاتا ہے اس کو تو محسوس نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کا کلام, اس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے کلام کو باقی چیزوں پر وہی اہمیت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو باقی مخلوقات پر حاصل ہے. امیجن کریں آپ ذرا اس بات کو, ساری مخلوق ایک پلڑے میں, اس کے ساتھ کسی کا تعلق لگ جائے اور دوسری طرف اللہ کی ذات. کیا واقعی ہمیں ایسا لگتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے اس قرآن کے سفر پر اپنے دل کی خوشی سمجھتے ہیں, دل سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ یہ تو وہ دولت ہے جس کے لیے خود سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل بفضل اللہ فلیفرحوا, چاہیے کہ اللہ کے فضل پہ خوشیاں بناؤ, کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون. یہ اس ساری چیزوں سے خوبصورت ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. تم ان دو گھنٹوں میں یہاں نہ ہوتے بازار میں کتنی شاپنگ کر لیتے, کتنے تھیلے بھر لیتے, کیا کما لیتے, کیا استعمال کر لیتے. یہ دنیا کی نعمتیں ساری ایک پلڑے میں, اور اس کے دوسرے پلڑے میں یہ قرآن ہے. اور میں جب اس آیت پہ آتی ہوں میں کہتی ہوں کہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن میرا تو خود بخود گواہی دینے کو دل چاہتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں کوئی لے جائے اور کہے کہ گواہی دو کہ تمہیں اپنی زندگی میں سب سے پیارا کیا ملا, تو میں تو بغیر سوچے کہوں گی کہ مجھے اپنا قرآن سب سے پیارا ہے. اللہ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے, کوئی کمی نہیں دی کبھی آج تک, جسمانی, روحانی, مالی, کوئی کمی نہیں. ہر کام بھی وہ کروایا جو دنیا لے کرتے ہیں کم و بیش. لیکن جو خوشی اس قرآن سے ملی اور جو خوشی اس قرآن کو دوسروں سے شیئر کر کے ملتی ہے, اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی. لاکھوں آپ کے گھر میں پڑے ہوں, آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتے. کھانے, قیمتی زیورات, لباس, اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نہیں روکتا, لیکن سب سے پیاری چیز آپ کو اللہ کا کلام لگنے لگتا ہے. اصل یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ آپ دل پہ رحم نہ کھاؤ, ترس نہ کھاؤ. تھک کیوں گئے ہو؟ کیوں سوچتے ہو کہ آپ بس باقی ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں, اب گھر سے کر لیتے ہیں, اب انٹرنیٹ سے کر لیں گے؟ تھک گئے ہو؟ کوئی دنیا کی دولت سمیٹتے سمیٹتے تھکتا ہے؟ تم کیوں تھکنے لگے؟ تمہیں کیوں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید اس کے بغیر ہی ہم خوش رہ لیں گے؟ تمہیں صرف علم تھوڑی چاہیے, تمہیں ایمان بھی چاہیے. تم نے کل اللہ کو نہیں بتانا کہ اللہ تیرے راستوں میں چل کے آتے تھے, برف کے اوپر سے آتے تھے, تم موسم کی شدتوں سے کیوں تھک گئے؟ تمہیں گرمی کیوں لگنے لگ گئی؟ تم بیٹھ بیٹھ کے کیوں تھک گئے؟ تمہیں جگہ کی تنگی کیوں ستانے لگی؟ ہر بندہ اپنے آپ پر لے سکتا ہے اس بات کو. مجھے تو اپنے اوپر آتا ہے کہ انسان اپنے اوپر سوچے کہ کیا میں تھک گئی ہوں. یقین کریں کہ صرف کورس کے پورا کرنے کی بات نہ ہو تو میں تو ایک ایک آیت کو آپ کو آج بھی اسی شوق سے پڑھاتی ہوں جس طرح میں نے پہلے دن پڑھائی ہوگی. میرے دل میں نہیں آتا کہ میں جان چھڑاؤں, ختم کروں. ٹھیک ہے, ٹارگیٹ ہے ہمارا, گول ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کون سی آیتیں جلدی گزارنی ہے کون سی دیر سے, لیکن دل نہیں چاہتا کہ اس کو ایسے ہی ٹال دے. یہ کوئی ٹالنے والی چیز ہے؟ یہ تو اتنی پیاری چیز ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ آپ کی اس چیز کی قدر نہیں کرتے, وہ آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں, زبان سے نہیں اندر چھپی ہوتی ہے, قدر نہیں کرتے. وہ کہتے اس وقت یہ مولوی, یہ دین والے, پڑھنے پڑھانے والے لوگ ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کسی بڑی حکومت کا کوئی ایک نمائندہ, اس کی بھی کتنی عزت ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ فلاں ملک کا سفیر ہے, یہ فلاں وزیر کا مشیر ہے. تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے لیے چن لے اس کے لیے پھر اور خوشی کی کیا بات ہوگی. کہا مت غم کھائیں, پہلی بات تو یہ پتہ چل دی کہ آنکھیں لمبی نہ کریں. اب آپ کہیں گے کیا مطلب, کسی کے اچھے کپڑے دیکھے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بہت اچھے کپڑے ہیں؟ اچھا زیور کسی کا پہننا دیکھا تو ہم نہ دیکھیں کہ اچھا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس سے. اس سے مراد کیا ہے کہ پھر ان باتوں کو دل میں لے کے حسرت درد پالنا, گھر جا کے میاں کو بھی پریشان کرنا, فلاں کے کپڑے اتنے اچھے تھے, فلاں کا زیور اچھا ہے, آپ نے دیکھا ان کا گھر, ان کی گاڑی, مجھے بھی ایسی ٹوٹی چاہیے, مجھے بھی ایسے کرٹن چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہرس نہیں ہوتی, تعریف کی جا سکتی ہے. حدوں میں رہتے ہوئے آپ کو کسی کی کوئی اچھی چیز لگے آپ بالکل تعریف کریں, لیکن اپنے لیے نہ سوچیں. مثال ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ بہت دفعہ الحمدللہ جانا پڑتا ہے درسوں کے سلسلے میں ڈفرینٹ شہروں میں ملکوں میں بھی, اور جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اپنے حساب سے بہترین جگہ پہ ٹھہراتے رکھتے ہیں. میں دیکھتے ہیں لوگوں کے بڑے گھر, کسی کا سمندر کے کنارے ہے, کسی کا دریا کے کنارے ہے, کہیں کے پہاڑ ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں خوش ہوتی ہوں دل سے کہ ایک تو تبدیلی بھی آتی ہے انسان کے ذہن میں, اور خوشی جو ہوتی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ دیا ہوا ہے. میں ان کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اس سے بھی اچھا گھر دے. پھر میں وہیں بیٹھی بیٹھی اس گھر میں جہاں میں گئی ہوتی ہوں اور وہ پوری خاطر کر رہے ہوتے ہیں, میں اپنے دل سے پوچھتی ہوں, خود کو کہتی ہوں, کبھی میرے میاں پاس ہوں تو میں ان کو بھی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ یہ گھر میرا ہو, یعنی میں خود سے پوچھتی ہوں کہ یہ جتنا بڑا ویلا ان کا یہ میرا ہو, تو یقین کرے میرے اندر سے آواز آتی نہیں 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 میں نہیں سنبھال سکتی. اچھا نہیں کہ نہ مجھے سنبھالنا پڑا, نہ اس کے بل دینے پڑے, نہ صفائی, اور اتنی عزت سے میں رہ رہی ہوں. میں ہنستی ہوں کہ لوگ گھر بناتے ہیں اور رہتے ہم اس میں, کیوں کہ بھئی ہم کیوں اتنی غلامیاں کریں؟ ہر وہ چیز آپ کو خود ہی مل جاتی ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. یقین کریں یہ اتنا پیارا دین ہے, یہ قرآن اتنی پیاری چیز ہے, جس چیز کے پیچھے لوگ تھکے کھاتے ہیں نا وہ چیز خود آپ کے پاس آ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو دنیا کی طرف بھاگتا ہے دنیا اس سے دور بھاگتی ہے. سوچیں تتلی کی طرف آپ پکڑے وہ اور بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے, اور جو تھک کے بیٹھ جاتا ہے مجھے نہیں لینی تو اس کے اپنے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. فرمایا جو دنیا سے دور بھاگتا ہے دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کے گرتی ہے, یعنی اس کو کیئر نہیں ہوتی, وہ اس کو ملتی ہے وہ یہاں سے پکڑ کے کہتا ہے تمہارا حق ہے تم لے لو تم لے لو, میں نے کیا کرنا ہے. اس نے اپنی زندگی اتنی مشکل نہیں رکھی. اور بعض دفعہ تو یقین کرے ترس آتا ہے لوگوں پہ, رحم آتا. کبھی میں بہت دلچسپی بھی لیتی ہوں ہر چیز میں, پوچھتی ہوں. وہ بتاتے ہیں گھاس کاٹنے والے کو ہم سال کے $2,000 دیتے ہیں, پانی والوں کو ہم $1,000 دیتے ہیں, پھر کئی مسئلے ہیں نا, کوئی پوسٹ والوں کو, کوئی آپ کے ملک میں ہوں گے تو برف اٹھانے والوں کے بھی پیسے ہیں. تو میں کہتی ہائے ہائے اتنا پیسہ آپ دیتے ہیں, اتنے پیسے لگتے ہیں, اتنا مشکل ہے گھر بڑا بنا کے سجا کے سنوار کے بیٹھ جانا. پھر میں ایک جگہ گئی تو ان کا ٹوائلٹ جو تھا وہ پیچ کلر کا تھا. یقین کریں کہ میں باتھ روم میں تو اپنی ضرورت کے لیے گئی تھی, وہاں میری نظر پڑ گئی ٹوائلٹ پیپر پہ لائٹ پیچ کلر کا. میں نے بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ پی تھی, میں نے کہا تو یہ ملا کہاں سے تمہیں, میں نے تو آج تک اتنا آڈ کلر کا کبھی نہیں دیکھا, پورا ٹوائلٹ ہی وہ تھا. تو پھر وہ ساتھ ہستی ہے, ساتھ شرمندہ ہوتی ہے, پورا گھر ایسے لگے جیسے سونے کا پانی پھیرا ہوا, چاہے وہ جھوٹا ہی ہے, دیکھنے والے تو آنکھیں کھول لیتے ہیں نا. ہم دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں. ایک جگہ میں کسی کے گھر گئی پورا کمرہ سلور, مجھے وہاں جا کے یہ حدیث یاد آ گئی کہ جنتوں میں ایک جنت پوری چاندی کی ہوگی. اب آپ پوچھے کہاں ہیں, ہم بھی جائیں دیکھ ہی لیں, دور سے دیکھ لیں, کوئی تصویر ہی کھینچ لاتی ہمارے لیے. ہاں ایک نظر نہیں بھاتا, یقین کرے نہیں بھاتا. دوسرے کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, مبارک بھی دینے کو, دل بھی چاہتا ہے کہ اللہ ان کو اس گھر کو اپنے دین کے لیے چنے, یہاں خیر کے کام ہو, ان کے بچے اچھے کام کریں, شیطانی آوازیں ان گھروں سے نہ آئیں. یہ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے اچھا صاف ستھرا گھر دیکھ کے, لیکن یہ خواہش نہیں آتی کہ یہ میرا ہو, کیونکہ میں نہیں افورڈ کر سکتی. پیسوں کا افورڈ نہیں, میں میرے جیسا بندہ تو پاگل ہو جائے. کہ وہ تو ایک کونے سے رہ کے دوسرے کا ہر وقت فکر ہی اس کو یہ لگی ہوئی ہے کہ یہ سیدھا نہیں وہ سیدھا نہیں. تو دیکھ انجوائے کریں, یہی اس دنیا کو لیا کریں, دیکھا کریں, کہیں گزرتے ہوئے دیکھیں اچھا لگ رہا ہے, اچھا اللہ اس کو ریزرو کر لے, یہ جنت میں لوں گی, اچھا یہ چیز اچھی اللہ وہاں لوں گی, میں نے یہ جوڑا پہن کے کیا بیٹھنا ہے, پہن کے تو پھر نماز نہیں پڑھی جانی, یہ نہیں ہوگا, وضو نہیں ہونا. تو ہر وہ چیز جو ہرڈل بن جائے, جو رکاوٹ بن جائے نا آپ کے بھاگنے میں, اس کو ہٹا کے رکھ دے سائڈ پہ کہ اللہ اس کو وہاں جا کے لیں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کھلاڑی بھاگتے ہیں, ہرڈل ریس ہوتی ہے, شاید آپ جانتے ہوں گے, رکاوٹیں ہوتی ہیں, اس کو اٹھا اٹھا کے پھینکنا ہوتا ہے اور بھاگنا ہوتا ہے, جو ساری رکاوٹوں کو دور کر کے بھاگ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. اصل میں یہ زندگی کی دوڑ ہرڈل ریس ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما متعنا بہ ازواجم منہم, ہم نے ان میں سے بہت ساری قسموں کو, بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ دیا ہوا ہے, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں. اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ ان سے نفرت کرو, بس کہ تم اپنی نظریں پھیر لو, ان کو نہ کریٹیسزم کرو, ان کو تو خوب کرنے دو, ان کے ایسے بےچاروں کے بس وقت ہی بہت ہے. اگر وہ گھر نہیں سجائیں گے تو بےچارے وہ کریں گے کیا, اگر وہ شاپنگ نہیں کریں گے تو اتنے بڑے بڑے مال کیسے چلیں گے, تو سارا بینک کرپسی بھی چلا جائے گا. اگر لوگ ایک ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار کا جوڑا نہیں پہنیں گے تو سارے سلک والے اور قیمتی کپڑے بنانے والوں کے بزنس ختم ہوں گے. ان کو کرنے دو, تم اپنی آنکھیں پھیر دو. اور میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے امیجنیشن میں کیا آتا ہے کہ کسی میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے دونوں طرف کھڑکی کے طرف بہت خوبصورت منظر ہے, اور میں مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کھڑکی میں بیٹھ کے نا بس فوراً بھاگتی جاؤ, گاڑی اپنی آگے رکھو, یہ نہ کہو کہ ڈرائیور ذرا ہلکا کرنا میں ذرا دیکھ لوں, اچھا ذرا روک لو میں ذرا اس گھر کے اندر ذرا دو قدم رکھ لوں, بس اس دنیا کی گاڑی میں بیٹھو صراط مستقیم میں اور منظر دیکھتے جاؤ خوبصورت خوبصورت, چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اور ولا تحزن علیہم, اور غم بھی نہ کھاؤ اس پہ. کس پہ؟ اب اس غم کی دو وجوہات ہیں, نمبر ایک اس کا غم کہ مجھے نہیں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا بھی, سب کچھ ہے میرے پاس, آج مانگے اللہ سے تو مل جائے. حضرت عمر فاروق نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے گھر میں چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, حضرت عمر کو دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئے, قمیض نہیں تھی اوپر, تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی پشت کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے, تو حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں, کہا اللہ کے نبی کیسرو کسرا, وہ تو اتنے نرم گدوں پہ لیٹے اور آپ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے آپ ایسے لیٹے. آپ نے کہا عمر تیرے دل سے بھی شک نہیں گیا, یعنی کہ تجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ پھر میں نبی نہیں ہوں یا میں جھوٹا ہوں یا اللہ کی نظروں میں میرا مقام نہیں؟ کہا کہ ان کے لیے دنیا میں ہے, ہمارے لیے آخرت میں. کہا اللہ کے نبی میں آپ کے لیے گدا بچھا دوں ادھر؟ کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ نرم گدے پھر بندے کو روک لیتے ہیں نا, اس کی نیند گہری ہونے لگتی ہے. تو کہا غم نہ کرو کہ تمہیں نہیں ملا, اور دوسرا اس بات کا غم بھی چھوڑ دو کہ وہ آپ کی دعوت پہ آتے کیوں نہیں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو پاؤں تک کسی چیز میں پھنسا ہوتا ہے نا, آپ امیجن کریں ذرا, چلے یہاں برف کی مثال لے لیں ورنہ کیچڑ کی دلدل کی, کوئی آٹھ دس لوگ تھے, کوئی پاؤں تک کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے یا برف میں پھنسا ہوا ہے دھسا ہوا ہے, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ٹخنوں تک, کوئی رانوں تک, کوئی پیٹ تک. آپ نے کہا ادھر آنا, مثال ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, میں نے کوئی انگوٹھی, کوئی سونے چیز, کوئی چیز آپ دکھاتے ہیں کسی کو, کہتے ہیں یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ڈائمنڈ ہے, تو میں سے جو آئے گا لے لے. آپ کو کیا یقین ہے کہ ڈائمنڈ دیکھ کے تو ہر بندہ مانگے گا؟ اب آپ نے یوں کی, اب آپ بتائیں کہ دس لوگ جو آپ کے سامنے تھے, کوئی پاؤں تک تھا, کوئی گھٹنوں تک تھا, کیا سارے فوراً ایک ہی وقت پہ آئیں گے؟ سب سے پہلے کون آئے گا جلدی؟ کوئی ہوگا فٹافٹ پاؤں جھاڑے گا, گرتا پڑتا آ جائے گا, کچھ گھٹنوں تک کوئی کچھ, اور بےچارا جو ابھی کمر تک پھنسا ہوا ہے وہ تو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گا. یہی ہے اللہ کا دین, سب کو پتا یہ ڈائمنڈ ہے. آپ مت سوچیں کہ آپ کے شہر والوں کو نہیں پتا کہ ڈائمنڈ نہیں, اور یہ بھی نہ سوچیں کہ ان کو قدر نہیں. اصل بات یہ کہ سب کو دکھتا ہے دین, لیکن ابھی جکڑ بندی ہے, اس کے لیے کا غم نہ کرو, کام کرو. وقف اس جناح کل المومنین, آنے والوں کے لیے اپنے پر پھیلا دو, جو مومن ہو گئے ہیں, جو آ گئے ہیں آپ کی دعوت پہ, آپ ان کی قدر کرو. یہ آپ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی خاطر خواہ عزت کرو, آپ کو اہمیت دو. جو نہیں آیا اب ان کی وجہ سے آپ کہیں نہ وقت ضائع کرو کہ آتے ہی نہیں, آئے نہیں, اتنے ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں, زیادہ, یہ نہ کرو. جو آ گئے ہیں ان کو کہو بسم اللہ, تم تو آگے ہو, تم ہی بہت ہو, اور ان کے آگے بچھاؤ اپنے ہاتھ. بالکل لفظ دیکھیے, یہی وہ لفظ ہے جو ماں باپ کے آگے بچھنے کے لیے آ رہا ہے. آگے یہ صورت آنے والی ہے بنی اسرائیل, اس میں پڑھیں گے وقف جناحک من الذل, ذلت کے ساتھ اپنے بازو پھیلا دو. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے تم بچھو, تم ان کی قدر کرو, ان میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے, وہ ایک ایک ہیرے کی کان ہے. وہ کوئی چھوٹی عمر کا ہے, بڑی عمر کا ہے, کوئی کس درجے سے اٹھ کے آ رہا ہے, اس کو دنیا کا کیا آتا ہے, دین کا کیا آتا ہے, دیکھو وہ ایمان لے کے آیا ہے, وہ مان چکے ہیں, اس کی قدر کر. اور یہ ہے ایک خوبصورت اسٹریٹجی جو دینی علماء کو سکھائی جا رہی ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ بعض جگہ جذباتی تقریریں ہوتی ہیں, آدھے سے زیادہ وقت صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہی نہیں, دین والے آتے ہی نہیں, قدر نہیں کرتے, اور اچھا بھی نہیں شروع کرتے, تھوڑے اور لوگ آ جائیں تھوڑے آ جائیں. اب جو آئے ہوتے اگلی دفعہ وہ بھی دیر سے آئیں گے کہ ہمارا تو آدھا گھنٹہ ڈانٹ سننے میں ملے گا. نہیں, جو آئے ہیں بسم اللہ وقف جناح کا, اور جو نہیں آئے لا تحزن, غم کو نکالو, جو آئے ان کی قدر کرو, اور صاف کہہ دو کرنا کیا ان کو, آنے والوں کو کیا بتانا ہے, ان لوگوں کو پیغام کیا دینا ہے. وکل انی انا النذیر المبین, بے شک فرمائیے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. دیٹس اٹ, اس سے زیادہ نہیں. میں منوانے والا نہیں ہوں, میں فورس کرنے والا نہیں ہوں, پش نہیں کروں گا. پل کر سکتا ہوں, تم نکلنا چاہتے ہو بسم اللہ کرو, میں ہاتھ پکڑتا ہوں تمہیں کھینچتا ہوں, لیکن میں پش نہیں کروں گا تمہیں کہ تمہیں زبردستی کر کے اس طرف لے کے جاؤں. وہی خوبی اللہ کے نبی کی آ گئی. کسی نے کل میرے سے بڑا دلچسپ سوال پوچھا, کہنے لگی کہ آپ آ گئی ہیں ادھر ہی اب. بہت ہی لوگ یہ پوچھتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے کب تک رہیں گی, کسی نے کچھ, تو ایک تھی تو بڑی مطلب بھولپن میں کہنے لگی آپ چلے نہ جائیے گا میرے شروع کرنے سے پہلے. تو میں ہنس پڑی, میں نے کہا آپ اپنا جملہ درست فرمائیں, آپ یہ کہیں کہ آپ کے ختم کرنے سے پہلے میں نہ چلی جاؤں. کہتی ہاں یہ میں نے کیا کہہ دیا. ویسے میں خود بھی بہت سیکھتی ہوں, یقین کریں جب بھی فنکشنز ہوتے ہیں اور لوگوں کی باتوں سے مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں سارے لوگ, اور بھولے بھالے پھنسے ہوئے تو کوئی کہتی بچوں کو میں نے یہ کہہ دیا کچھ کر لو, لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, کوئی ایک دن تو ہفتے میں جاؤ, ویسے تو ہم ایک دن بھی نہیں جاتے. یعنی اندر سچ بولتا ہے, گلٹ بولتا ہے. آپ برے سے برا انسان جس کو ساری دنیا برا کے, آپ صرف اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھیں. اچھا ایسے وقت پہ میں کیا کرتی ہوں, میں نے اکثر لوگوں کو بھی باتیں کرتے دیکھا ہے. ایون آپ لوگ جو ہوتے ہیں نا قرآن پڑھنے والے, یا جیسے شادیوں میں بیاہوں میں اس طرح کے موقع ہوتے ہیں, تو کبھی کوئی کہے نا کہ نہیں بھائی میں تو بہت گناہ گار ہوں, تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہتے نہیں نہیں آپ تو بڑی نیک ہیں, نہیں کیا پتہ اللہ آپ کی کیا قبول کرے, یہ جھوٹی تسلیاں نہ دیا کریں. لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآن پڑھنے والی نے فتویٰ دیا. کوئی بات نہیں, پوری عالمہ نہیں, آدھی عالمہ تو یہ بن گئی ہے نا, تو صحیح دے دیا ہوگا کہ بھائی آپ کے اوپر اللہ رحم کرے گا. اچھا میں کیا کرتی ہوں, اپنی اسٹریٹجی آپ کو بتاتی ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا اپنا ریگریٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو میں چپ, میں پھر ایسے خاموش رہتی ہوں نا, تو اب وہ خود ہی کہتے ہیں ہم نے جو کہا آگے سے ہمیں کوئی تسلی کا جواب تو ملا ہی نہیں, تو پھر وہ اگلا گلٹ اپنا بولتے ہیں نا, پھر ایسا ویسا, تو پھر میں خاموش رہتی ہوں نا, بالکل نہیں بولتی, ایک لفظ نہیں بولتی, جیسے میں اپنی خاموشی سے ان کو احساس دلاتی ہوں کہ آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ تھوڑا تھوڑی وہ مٹی کھرچی جاتی ہے نا, جیسے میرے ذہن میں کیا تھا, وہ مٹی کو جو کی نہیں کبھی لیکن دیکھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے, گڈائی کرتے ہیں نا زمین کی, بیج ڈالنے سے پہلے مالی یا کسان مٹی کو کھود دیتے ہیں, پھر مٹی میں آکسیجن ملتی ہے, پھر بیج ڈالتے ہیں. مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے فنکشنز اور پارٹیز ہوتی ہیں نا, یہ گوڈی ہو رہی ہوتی ہے, بہت ساروں کے اندر آکسیجن جاتی آتی ہے, صرف مناسب موقع, وقت, اور وقف اس جناح کل المومنین. ایک دفعہ ایمان والے خود اپنے اس کام پہ جم جائیں, ان کے اندر عاجزی, نرمی, محبت آئے, پھر وہ کہ ایک جملہ جو آپ سبھی لوگ بہت ہی بولتے ہیں, جب بھی مائک پہ کوئی آتا ہے اپنے ریفلیکشن دیکھنے, میں پوری بدل گئی. خدا کے لیے جملہ نہ بولا کریں. اب لوگ تو پہلے پکڑے تھے بس یہی, تو ہم کہتے ہیں ہم نے بدلنا نہیں. دیکھیے تبدیلی سے ہر بندہ ڈرتا ہے, از اٹ رائٹ اور رانگ؟ موسم بدل رہا ہے, موسم بدل رہا ہے, گھر بدلنا ہو, آپ اس گھر سے بڑے گھر میں جائیں, وہ تبدیلی کے دن کتنے مشکل ہیں. لکھ لیں اپنے پاس کہ انسانی طبیعت تبدیلی نہیں پسند کرتی, کوئی نہیں بدلنا چاہتا. ایون شادی دیکھیں, ایک جگہ سے ٹوٹ کے اس سے اچھی جگہ پہ ہو جائے, وہ تبدیلی کے دن اچھے نہیں ہوتے. مت کہا کریں لوگوں کو کہ میں بدل گئی. کبھی موقع ملے ریفلیکشنز کا, اندر کا سکون, خوشی, اطمینان, یہ ہوا. بعض دفعہ ہم لوگوں کا, یعنی اصل میں تو آپ لوگ جذبات سے ہی بول رہے ہوتے ہیں اپنے, کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتا ہے, لیکن اپنے لفظوں کا چناؤ ایسا رکھا کریں, امیجن کیا کریں کہ آنے والا جو سن رہے وہ ڈر کے بھاگ نہ جائے. ایون کل جب آپ سب بات کر رہے تھے, پھر مجھے کسی کو کہنا پڑا کہ پلیز اب آپ ایکسپریشن دیں گی تو لوگوں کو ذرا تسلی بھی دے کے آئے, کیونکہ ان کے تو چہرے پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا پھر ہم بھی ڈر جائیں گے. اور لوگ تبدیلی سمجھتے ہیں کہ جی آپ سکارف پہن لیں گی, حجاب کر لیں گی, آپ مرد ہیں تو داڑھی نکل آئے گی, اور عورت ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں گی. تو لوگوں کو ایک بڑا خوبصورت سا دین دے کہ انی انا النذیر المبین, ہمارا فائدہ. کوئی ایک جملہ بولے, کوئی ایسا, جو آئے گا وہ پائے گا انشاءاللہ. جب آئے گا تو پتا چلے گا میں کیا بتاؤں. آپ کو کیا پتا آپ کو کیا ملنا ہے, آپ ایسے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف لیول پہ رکھا ہوتا ہے, تو وہ بات کرے. ہمیشہ اللہ سے یہ حکمت مانگے کہ لوگوں کے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والی بات میرے منہ سے نکلے, رٹی رٹائی رسمی باتیں نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کمان زلنا علی المقتسمین, جیسے ہم نے اتارا ان بانٹنے والوں پر. مقتسمین کا لفظ دیکھیے قسمہ سے, قاف سین میم اس کا روٹ ہوتا ہے. اب یہ کون تھے مقتسمین؟ اس کے بارے میں ایک سے زیادہ تفاسیر ہے. بعض کہتے ہیں کہ سورہ ہجر کی نسبت سے اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کی قسمیں کھانے والے لوگ ہیں. پیچھے بھی ذکر گزرا اور آگے بھی آئے گا ان شاء اللہ تعالی. اسی طرح دوسری تفسیر ہے کہ نہیں, اس سے مراد وہ 16 لوگ ہیں, 16, جنہیں ولید بن مغیرہ نے حج کے دنوں میں مکہ کے مختلف راستوں پہ کھڑا کر دیا ہوا تھا. اور اس ٹرو, جب اللہ کے نبی نبی بنے تو لوگ ڈر کے تھے کہ اس شہر میں اللہ کے نبی کی بات اب بڑھتی جا رہی ہے, تو حج کے دنوں میں باہر کے لوگ آیا کرتے تھے مکہ میں, تو خوف کیا تھا کہ باہر والوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہماری تو دکانداری ساری ختم ہو جائے گی. جو ہم نے ظاہری دینداری لوگوں میں پھیلائی ہوئی ہے لوگ تو اس سے ہٹ جائیں گے, کیونکہ یہ نبی تو وہ بات کرے گا جو لوگوں کے دل کو بدلے گی, کیونکہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے. تو انہوں نے آپ اللہ کے نبی سے بدظن کرنے کے لیے لوگوں کو راستوں میں کھڑا کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ 16 لوگ ہیں جس کے اندر آس بن وائل, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, ابو البختری, نظر بن حارث, امیہ بن خلف اور منبع بن الحجاج کے نام تک آتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں. تیسری اس کی تفسیر ہے کہ نہیں, مقتسمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے, کچھ حصہ مانا کچھ چھوڑ دیا. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد, والی کچھ حصہ پسند آیا لے لیا, کچھ پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا. اسی طرح ایک اگلی اس کی تفسیر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, یعنی فرقہ واریت پھیلا دی, ٹکڑا کیا, کیونکہ آگے لفظ آ رہے نا الذین جعلوا القرآن عضین, وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, پارا پارا کر دیا. یہ دین کا لفظ جو ہے عین دعات واو ہے, عضو کا جو لفظ ہے نا, یہ جو ہمارے اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے. اور عضین جمع ہے, واحد ہے عزتن, اس کا ایک معنی ہوتا ہے ٹکڑا. عربی زبان میں کہتے ہیں جب کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو ہر ٹکڑا عزہ کہلاتا ہے. مراد کہے کہ کچھ لوگ باتوں کو مانتے کچھ نہیں مانتے. اسی طرح اسے ایک اور بھی مراد لیا گیا کہ مکہ والے جو اللہ کے نبی میں کوئی ان میں سے آپ کو شاعر کہتے تھے, قرآن کو کوئی شعر کہتا تھا, کوئی جادوگری کہتا تھا, کوئی کہانت اور کوئی اساطیر الاولین کہتا تھا, ساری باتوں کو جمع کر لیں تو ایک ہی بات بنتی ہے. اور وہ کیا, خوب اچھی طرح بتا دیں کہ ہم آپ کو صرف بتائیں گے, منع نہیں کریں گے, جو پھر آپ کا دل چاہے وہ خود ہی کریں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, بس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے. آپ نہ پوچھیں ان سے, ہم پوچھیں گے. نعمت آئی تھی قدر کی کہ نہیں کی, موقع ملا تھا ویل کیا کہ نہیں کیا. اب دیکھیے کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے, بعض دفعہ بچے وقت پہ محنت نہیں کرتے, نہیں پڑھتے, اچھے نمبر نہیں آئے. اب کبھی بھی مجھے اور آپ کو موقع ملے گا کہ ہم اپنا بی اے کا ایگزام ریپیٹ کریں؟ نہیں ملتا موقع, کیونکہ آپ اس سے آگے پہنچ چکے. وہ بی اے کے مارکس کی جو شیٹ تھی وہ لگ چکی, اسی کی بیس پہ آپ نے ماسٹر بھی کر لیا ہوگا, لیکن آپ کو وہ موقع نہیں مل رہا. آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا محنت کر لو, نہیں کرو گے ساری زندگی, یہ جہاں تمہاری رزم میں جائے گی لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اس میں سے اتنے نمبر آئے تھے. بالکل یہی کیفیت جہاں اس آیت کو سمجھتے وقت ہو رہی ہے کہ آج اگر ہم قرآن سے جڑے ہیں, اس کے راستے میں مشکلیں آئیں, اس کے راستے میں آسانیاں آئیں, گزر ہی جانی ہے نا. قیامت تو نہیں آ جائے گی, موت تو نہیں آ جائے گی, اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اگر ہم دین کے سیکھنے سکھانے کی مشکلات میں نہ پڑے تو ہماری زندگی بڑی خوشیوں کی ہو, کتنی بڑی مشکل سے اللہ میں ٹال دیں. کسی کا حادثہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہائے قرآن پڑھنے گئے حادثہ ہوا. میں سوچتی ہوں کہ شکر اللہ کا قرآن پڑھنے جا رہے تھے تو کتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا, اللہ نے کتنی بڑی مشکل سے بچا لیا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہاں کل اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے معاملے کو پوچھے گا, کس بارے میں, اما کانوا یعملون, ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. بتاؤ بھائی کیا کر کے آئے ہو, اتنا کچھ ملا تھا, اللہ نے اتنے نعمتیں دی, اپنا نبی بھیجا, تم نے اس نبی کی کیا قدر کی. ہاں تم بتاؤ کہ ذرا تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, عقل دی, سمجھ دی, اس کو مان کے آئے ہو کہ نہیں مان کے آئے, اور آپ ان کو چھوڑے وہی خطاب پیچھے سے چل رہا ہے اللہ کے نبی سے کہ فسد بما تؤمر، بس آپ اعلان کر دیجئے اس بات کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا. فسدہ سواد دال عین اس کا روٹ ہے. سدا کہتے ہیں کسی کام کو کر گزرنا، کر گزریے، اب جو شروع کیا تو اس کو کر گزریے. ہاں اسی طرح مشکلات کے باوجود کسی کام کو کرتے رہنا، کسی چیز کو اس طرح پھاڑنا کہ آواز پیدا ہو. اسی طرح سر درد کو عربی میں کہتے ہیں سودا، ہم لوگ کیا بولتے ہیں اردو محاورے میں، میرا سر پھٹ رہا. پھٹ نہیں رہا ہوتا، یہ سودا ہو رہا ہوتا، یعنی فیلنگ آتی ہے کہ سر پھٹ رہا ہے نا، سر درد کو کہتے ہیں. ہاں پھر اسی طرح عربی میں کہتے ہیں صدا الامر، کسی معاملے کو ظاہر اور واضح کرنا، حق اور باطل میں تمیز کرنا. یہ سارے پیغام دے دیے گئے اللہ کی طرف سے کہ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دے، جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں آپ حکم دیتے رہیں جس کا آپ کو کہا گیا. وَعَارِضًا الْمُشْرِقِينَ، اور مشرکوں سے اعراض برتیے، ان کے منہ مت لگیے، مت ان کے سامنے جائیے، ان کے پیچھے ہی رہیے آپ. روایت میں آتا ہے کہ مکہ کے 12 لوگوں نے قسم کھائی تھی حج کے موقع پر کہ حج کے لیے آنے والے لوگوں کا راستہ روکیں گے، تو ان ساری آیات جو پیچھے گزری ان میں اور اس میں انہی سے اعراض کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ ان کے ابھی منہ نہیں لگ سکتے، ابھی آپ کمزور ہیں، اسلام ابھی نیا نیا ہے، اپنا کام خوبصورت طریقے سے کرتے جائیں اور ابھی ان کی نظروں میں نہ آئیے. اب یہاں یہ جو لفظ ہے نا کہ فسد بما تؤمر، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام چھپ چھپ کے تبلیغ کیا کرتے تھے، عبادت، تلاوت قرآن کی، لوگوں کو بتانا، کوئی ایک کے پاس بیٹھ کے ون آن ون بیس پہ بات کرتا، کوئی دو کو بتاتا. لیکن اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے، تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان شروع کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اپنے آغاز میں ہوتی ہے ساتھیوں کو سر دوڑ کام کرنا چاہیے، کام اچھا کیا جائے. شروع میں ون آن ون بیس پہ لوگ آتے ہیں. اب دیکھیں نا، مثال ہے کہ آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں اس کا فلائر چھپوا لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ ہیں کون، کریں گے کیا، تو 100 فلائر چھپوا لیں یا 1000 چھپوا لیں، فائدہ نہیں ہوگا. شروع میں ایک بندہ اپنا ایکسپیرینس 10 لوگوں کو بتاتا ہے تو 10 لوگ آئیں گے، اور 10 فلائر چھپوا کے آپ 10 دکانوں میں دے دیتے ہیں ایک بھی نہیں آئے گا کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا. تو ہمیشہ جب بھی کام شروع کا تو ون آن ون بیس پہ ایک ایک ہیرا ہوتا ہے، وہ ایک ایک کو لاتا ہے، بلاتا ہے. یہی طریقہ تبلیغ ہمیں سیرت سے ملتا ہے. ہاں اب مشہور ہو گئے، سب کی نظروں میں آ گئے، لوگ کہہ رہے واہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا ہے. چلے اب آپ کسی ایک جگہ اعلان کراتے ہیں کہ اچھا جی وہاں ایک درس ہو رہا ہے یا وہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے، لوگ ٹوٹ کے آئیں گے. معروف چیزوں کو لوگ مانتے ہیں، غیر معروف کو کوئی نہیں سمجھتا. تو یہاں یہی اسٹریٹجی سکھائی گئی کہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں. ہاں اب ایک بات بن گئی ہے، ایک گروہ بن گیا، لوگوں نے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا، تو اب پھر ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، پھر اٹھیے اور برملا اعلان کیجئے، اور اس کے بعد پھر واقعی دین پھیلا. یاد رکھیے جڑیں پڑتی ہیں نا تو تھوڑے لوگ بھی کافی ہوتے ہیں، ون آن ون بیس پہ تھوڑے لوگ جمع ہوں گے نا. آپ ریڈیو پہ ایک اعلان کریں تو 10,000 لوگ سن لیں گے، اور آپ کو کہا جائے آپ فون کریں تو آپ بڑی حد 100 کال کر لیں گی. اب شروع میں تھوڑے لوگ آتے ہیں، لیکن جب وہ جمے رہتے ہیں وہ اپنا خوبصورت نمونہ دکھاتے ہیں، پھر پھیلاؤ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر پوری بلڈنگ بننی ہے، دیواریں بنیں گی، فلورز بنیں گے، چھتیں پڑیں گی، اور اس میں ایفرٹ بھی چاہیے، اس میں کام بھی چاہیے. تو پھر اس کے لیے برملا اعلان، پھر مت ڈریے آپ ان سے نہ فکر کریں، ہم آپ کو بچائیں گے. اور دیکھیں مستہزئین، مذاق اڑانے والے، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے، یہ کون نبی ہے، کل تک تو اس کا نام نہیں سنا تھا. یعنی پھر ہسا کون سا ہوتا ہے، کسی کو حقیر جانتے ہوئے مذاق اڑانا. مکہ والوں کو بڑا مان تھا اس پہ، ہم بڑی جماعت ہیں، ہم اتنے سال سے حرم کے متولی. اللہ کے نبی کو شروع میں تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، کہنے لگے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑو. کئی سال تک آپ کو پتا ہے کہ اسلام کی دعوت بالکل چھپی رہی. یہ جو تکلیفوں کا دور شروع ہوا تھا نا، یہ مڈ میں آ کے ہوا تھا، 490 سے بعد شروع ہوا تھا، کہ ان کو لگا ارے بھائی یہ کیا ہوا، اس کی بیوی مسلمان، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یہ تو گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے یہ سر پر ایک ہی آواز ہے، خود ہی دب جائے گی، لیکن چنگاری ایک ہی کیوں نہ ہو، نیچے دب بھی جاتی ہے، جو ہی لوگ اس کو ہوا دیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹتی ہے. اور اس طرح سے پھر اسلام پھیلا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. فرمایا کہ یہ کون ہے آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ؟ الذین یجلون مع اللہ الہا آخر، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اور خدا دوسرے. یہ مشرک لوگ ہیں، یہ مکہ والے، یہ دوسرے لوگ. یہ مستحزین کی صفت بتائی جا رہی ہے ادھر، کہ یہ بد نصیب کون ہے، بدبخت کون ہے، کون ہے جو مذاق اڑاتے ہیں، جو ایک اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو الہ بنائے ہوئے ہیں. فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، پتہ لگ جائے گا ان کو کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے زندگیاں کن بتوں کی پوجا میں گزاری. دیکھیے کچھ تو کھڑے ہوئے بت ہوتے ہیں نا، اور کچھ قبروں میں لیٹے ہوئے بت ہوتے ہیں. کچھ بت بالکل بے جان دنیا کی صورت میں ہوتے ہیں، مادہ پرستی کا بت، دنیا کا بت. گھر بھی بت بن جاتا ہے جب وہ اللہ کے راستے سے روکے. نماز کا وقت ہے اور آپ گھر کو صاف کر رہے ہیں، وہ بت ہے آپ کا. آپ کا کچن، آپ کا چولہا چونکا، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت کے تقاضوں سے روک کر اپنی طرف محو کر لے، وہ بت ہے. ایسے لوگوں کو کہا کہ ہم خود ہی نبٹ لیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں. اور باقی رہ گئی بات کہ آخر آپ انسان ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. کوئی باتیں کتنی بڑی بڑی کیوں نہ کر لے، انسان پھر انسان ہے، چوٹ اس کو بھی پڑتی ہے، درد اس کو بھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ نبی کے درد کو سمجھ رہے ہیں، ہم درد بن رہے ہیں اللہ کے نبی کے، کہ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل گھٹتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں. ان کی باتیں آپ کے خلاف جو ہوتی ہیں آخر آپ تک پہنچتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات کرے کوئی اور وہ پہنچے نا؟ تو آپ کو کبھی یہ مجنو کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی آپ کو کاہن کہتے، باتیں تو نکلتی ہیں. لوگ آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کا جب بھی دل دکھے تو کریں کیا؟ رونے لگے، دوسروں کو سنائیں، قسمیں کھائیں میں ایسا نہیں ہوں. نہیں، جب لوگ غم دیں تو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو آپ پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. اور تیسرا کام، وعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے. کب تک؟ رمضان میں نہیں، حتیات یقل یقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یہاں یقین کا لفظ موت کے لیے، کیونکہ موت کا آنا یقینی ہے. تین کام کرنے کی حکم دیا. آج بھی اگر کسی کو کسی درجے پہ دین کی طرف آنے کی وجہ سے کچھ مذاق کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا کوئی اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، تو نمبر ایک تسبیح کیجئے. جو ہی لوگ آپ کو ستائیں وضو کر کے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، یقین کریں ڈر جائیں گے، وہ سوچیں گے آپ ان کے لیے بد دعا کرنے لگے. ایک عورت تھی، تو لڑکی تھی، تو کہنے لگی کہ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں یا نفل پڑھتی ہوں تو میری سانس بہت بے چین ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ بدگمانی بھی کرتی ہیں کہ شاید تم میرے لیے بد دعا کر رہی ہو. کسی نے کہا کہ میں جب دعا مانگتی ہوں لمبی تو میرے گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں کہ کہیں تم ہمارے خلاف دعا نہ مانگ لو. آپ کریں، اللہ خود ہی روک ڈال دے گا، آپ نے کیا روک ڈالنا؟ آپ جتنا دبیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو آگے کرے گا. تو اللہ کی تعریف بندے کو سکون دیتی ہے. اور اسی طرح وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کریں. کیوں بھائی؟ کیونکہ سجدے میں بندے کو اللہ کے سوا کوئی اور دکھ نہیں رہا ہوتا. اب دیکھیے کہ عبادت کی اتنی خوبصورت قسم ہے کہ اس کے دوران بندے کا ظاہر دوسرے لوگوں سے بالکل رابطہ کٹ جاتا ہے، فزیکلی بھی کوئی نہیں دکھتا. بعض لوگ تو قیام میں بھی کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، رکوع میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے پاؤں نہیں تو دوسروں کے دیکھ رہے ہوں گے، سجدے میں کوئی نہیں دکھتا. کہا آپ مصروف ہو جائیں، سب سے کٹیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ جب کبھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی آپ فوراً نماز میں مصروف ہو جاتے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سارے غموں کے لیے، سارے رنج اور تکلیف کے لیے یہی ایک دوا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا دے اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کیجیے. تینوں قسم عبادت کی، اطاعت، غلامی، بندگی. ہر ممکن آپ پہلے اپنے رب سے جڑیے. کب تک؟ جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، یقین نہ آ جائے. بعض لوگوں نے اس کی بڑی خیانت کی، شاید کی، اور بعض دفعہ روحانیت کے نام پہ، بعض دفعہ تصوف کے نام پہ، بعض دفعہ کچھ اور ناموں پہ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت بد اس وقت تک کرو جب تک آپ کو اللہ کا یقین نہیں آیا ہوا. بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھے؟ میں نے پڑھی ہوئی ہے. جس کو ہماری زبان میں لوگ کہتے ہیں نا پہنچے ہوئے، یہ بزرگ صاحب تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو نماز کیوں نہیں پڑھے؟ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. نمازوں سے جو اللہ کا قرب لینا تھا ان کو مل گیا. سنائے تھے ایک واقعہ کہ ایک امام تھے، غالباً شاید امام احمد تھے کون تھے، کہ ایک دفعہ ان کے پاس شیطان آیا اور انہیں کہنے لگا کہ دیکھو تم نے اتنی عبادت کر لی ہے تو اب تمہیں کیا ضرورت ہے، بس تم ایسے ہی بخشے جاؤ گے. اب ایسے وقت میں ہمیں خواب ہی آ جائے، کوئی خواب میں کہہ دے آج کے بعد تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں، تو ہم تو کہیں گے دیکھا پہنچ گیا نا جہاں پہنچنا تھا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کو تو کہا گیا تھا آخری دم تک عبادت کرو، میری نمازیں کیوں معاف ہوئی، یہ یقیناً شیطان ہے. انہوں نے کہا چلو بھاگ جاؤ، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، مجھے پتا تم شیطان ہو. تو شیطان بولا کہنے لگا کہ فلاں تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے پتا چل گیا. کہا علم نے؟ پھر پتھر مارا، کہا کہ تو اب پھر مجھے ادھر سے پکڑنا چاہتا ہے، مجھے علم نے نہیں بچایا، کیونکہ علم تو شیطان کو خود بھی بڑا تھا، اصل میں اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا. تو آپ دیکھیے کہ آخری دم تک عبادت. آپ اللہ کے نبی کو جو حکم ملے تھے پڑھ لیجئے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جائے تو اور محنت کرو. ایک جنگ ختم ہوتی تھی دوسری شروع، ایک عبادت ختم تھی تو دوسری شروع. اور آخری سورت کیا تھی جو آپ پہ نازل ہوئی؟ سورت نصر. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. آخری عمر میں کثرت سے آپ نے تسبیح شروع کر دی تھی، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن پڑھ لیا پڑھا لیا، اور دوسروں کی باتوں کا تذکرہ نہ کریں کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا بولتے ہیں. اور یہ جو لفظ موت کے لیے یقین آیا ہے، اس کی دلیل ایک اور بھی ہے قرآن پاک میں، کہ یہاں یقین سے مراد موت ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ مدثر میں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ، ہم قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. سورۃ مریم میں بھی اللہ کے نبی کو اسی قسم کا حکم دیا گیا کہ وَاعْبُدْ وَاصْطَبِرْ، اللہ کی عبادت کیجیے اور اس پہ صبر کریں. اصل بات یہ ہے کہ دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک صبر نہ ہو. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کل پڑھائیں گے تو صبر کریں گے. جو آج پڑھنے کے دوران صبر نہیں کر پائیں گے نا، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی غائب کبھی نہیں، جو وقت کے اور حالات کے محتاج ہوں گے، کل وہ پھر کام نہیں کر سکیں گے، ان کو اللہ دے گا ہی نہیں. یہ نہیں کہ ہم نہیں دیتے، ہم کہاں اس کام کے لیے، یہ تو کسی انسان کا کام ہی نہیں کہ یہ جاب دے. اس کا لیٹر اوپر سے آتا ہے، اس کا پورا انٹرویو اوپر سے آتا ہے، یہ تو ہم صرف مہرے بنے ہوتے ہیں. اللہ آپ کے اندر استقامت دیکھتا ہے. پوری صورت میں آپ دیکھیے ہجر کی باتیں، قوم ہجر، پھر مکہ والوں کے غرور اور تکبر کی باتیں، اور سب کے بعد آخر میں ایک ہی حل ہے کہ اپنا کام کرتے جاؤ عزم کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ. آئے گی مشکل تو آئے گی، ابھی آئی نہیں تو غم کس بات کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے، اور جو بھی ہم پڑھ پڑھا رہے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورت بھی پوری ہوئی، لیسن بھی پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
اللہ رب العالمین. ہمارا لیسن یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. آج ہمارا ٹارگٹ تھوڑا سا نیٹ کی وجہ سے آگے چلا گیا. کیا سیکھا آج کے لیسن سے آپ لوگوں نے؟ بہت ہی خوبصورت لیسن تھا اور بہت سبق آموز عبرت والا. ایک ایک سینٹینس پہلے آپ لوگ کوئکلی لکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 5 to 7 منٹس لیں گے ریکیپ کے لیے, اس سے زیادہ نہیں. لکھیں آپ لوگ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ الحمدللہ آپ لوگ سائلنٹ ایسے تھے تو مجھے لگا کہ شاید میری آواز نہیں جا رہی. الحمدللہ بہت انسپائرنگ لیسن تھا. کیا سیکھا؟ ہم جب بھی تاریخ کو پڑھتے ہیں, قوموں کے حالات کو پڑھتے ہیں, تو اس میں ہمارے لیے اپنے لیے بہت نصیحت ہوتی ہے کہ کتنی قومیں آئیں, ان کو کتنا عروج ترقی ملی. عبرت لینی ہے جی, نصیحت لینی ہے. بالکل قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت لینا چاہتے ہیں. ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملا. جی دیکھیں کہ الحمدللہ حج کے دن بھی ہیں اور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے اور یہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہم نے بھی حنیف بننا ہے اور ان کی فراست اور حکمت ہم دیکھیں کہ ہمیں جب ہم بھی کبھی انیوژل حالات کا شکار ہوں تو اس میں اپنے ہوش حواس کو ختم نہیں کرنا بلکہ اس میں سے اپنے لیے سبق لینا ہے کہ یہ کیوں ہیں اور کیسے ہیں. جیسا کہ ان کے سامنے اچانک مہمان آ گئے اور ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے جب کوئی اچانک آتا ہے, اور ان کا کیا ریئیکشن تھا. پہلے یہ کہ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کی اور پھر جب دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسے جی بی آپٹومسٹک, اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے لیے خوشخبری لے کے آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کی بھی وعید دی, تو پھر وہاں ان کا کیا عمل تھا. کوئکلی لکھیں جی. آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سے یہ نصیحت لی کہ عمل کے بغیر نبی کی بیوی بھی پر بھی عذاب آ گیا. جی یعنی کوئی شخص بھی عمل کے بغیر نہ جنت اس کو مل سکتی ہے نہ جہنم مل سکتا ہے. یہ جو آج ہم نے اپنے کانسیپٹ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, وہ ہماری سفارش کریں گے, ہم بخشے جائیں گے عمل کریں یا نہ کریں, لیکن ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو, ایون اپنی پھپھو کو, اپنے خاندان والوں کو, سب کو کہتے تھے کہ عمل کرو, عمل کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے. تو ہمیں بھی پھر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت دیکھی کہ کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں دین کے راستے میں, لوگ ان پہ ایمان نہیں لائے, غلط راستے پہ چلتے رہے, لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. ڈونٹ میک می فیل امبیرس ان فرنٹ آف مائی گیسٹ. جی اور اس راستے پہ تبلیغ کرتے چلے گئے. اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اپنے عمل کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے, حق کے راستے سے نہیں ہٹنا, کیونکہ حق چاہے کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ نظر آ رہا ہو. کہ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں اور کوئی ایسا ایمان والا بندہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور اس میں ہمارے لیے ایک عمل کی اور کیا بات ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا. حضرت لوط علیہ السلام کے عمل سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا تھا. اور کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ قوم شعیب, اس قوم کے تذکرے سے آپ نے کیا سیکھا؟ جب مال کی فرمانی ہو, خوشحالی ہو, تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ مجھے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں تو کیا میں ان کا صحیح استعمال کر رہی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ناشکری کرنا شروع کر دی ہے، مال کو ضائع کرنا شروع کر دی ہے، غلط کاموں کی طرف تو نہیں؟ یا میری اولاد یا میرے گھر والے ہم کہیں بہت زیادہ اسراف کی نظر تو نہیں ہو رہے اور اپنا زیادہ وقت دین پہ خرچ کرنے کی بجائے دنیا میں تو نہیں غرق ہو رہے؟ اور جب ہمیں لگے کہ ہم بہت زیادہ دنیا میں مگن ہو رہے ہیں تو اپنا احتساب کرنا ہے کہ یہ میری آزمائش آئی ہوئی ہے، مجھے اس سے نکلنے کی کوشش کرنی. جب حضرت شعیب کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا تو پھر ان پر کیا آیا تھا اور عذاب کی کیا صورت تھی؟ کوئی لکھے گا، کیونکہ ہم نے یہاں چار تباہ کردہ بستیوں کا حال دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پٹخا اور پھر زبردست دھماکے کی آواز. اور یہ ساری چیزیں ہمیں کیا نصیحت کرتی ہیں کہ جتنا مرضی عروج آ جائے لیکن اگر اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں چلیں گے. اگر ہم دیکھیں حضرت عمر کا دور دیکھیں کتنی مسلمانوں کو بھی ترقی اور عروج ملا لیکن اس کے ساتھ کیا تھا کہ ان میں خوف خدا تھا، تقویٰ تھا، ایمان تھا اور اسی وجہ سے عروج اور ترقی حاصل ہوتا چلا گیا. اور جب مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑا تو پھر وہ مسلمانوں کے زوال کا باعث بنا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قوموں کے حالات پڑھ کے ان سے عبرت لیں اور اپنی آپ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں، اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کریں، ناپ تول کی جو کمی ہے ہمارے اندر، بحیثیت قوم اپنے آپ کو دیکھیں، امانت نہیں، وعدہ کے پاس نہیں، وقت کی پابندی نہیں، ہم ساری چیزوں سے دور ہو چکے ہیں. تو اگر اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ عبرت لینے والا، نصیحت لینے والا بنائے، قریش مکہ کی طرح نہ کرے. اور آخر میں جو ہم نے چیز سیکھی کہ نماز سے مدد لینی ہے، استغفار سے مدد لینی ہے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بریک ہے آج، اگر ہم 10 منٹ کی بریک لے لیں تو صحیح ہے کیونکہ آج ہمارا نیٹ میں بھی ٹائم نکلا اور تھوڑا سا وقت ہمارا اوپر ہو چکے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے 107 سے 117 تک 10 منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ تجوید کا سیشن اور کتاب الحج کریں گے. جی میں آپ کا کمنٹ پڑھنے لگی، حال تو آج امت میں یہ سارے ایپ اکٹھے ہو گئے ہیں جی، اور ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنی بریک میں اٹھیں، چلیں پھریں اور وضو کر کے فریش ہو جائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ تجوید کے سیشن کے لیے جن کی نماز کا وقت ہے وہ نماز کے لیے اپنی نماز ادا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری مولا تیرا سانی نہیں ساری زمانے تو ہی ہے قادر مطلق صدا نہیں سارے زمانے. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تصویر کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تصویر کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے
قرآنی من الضحيات قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي حملتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إلا القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قاتلة خالدة أمة أعظمها من كلماتي من
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا دعوة ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے لبیک لکھنا شروع کر دیا باقی لوگ جنہوں نے ابھی تک نہیں لکھا وہ جلدی سے لبیک مارک کریں اور ہم اپنے اگلے سیشن تجوید کی طرف چلتے ہیں میں کتاب الحج کی بھی ساتھ ہی اناؤنسمنٹ کروں گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم آج تھوڑا سا شارٹ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم تجوید کا لیسن سورہ الحج لیسن نمبر 133 آیا نمبر 51-99 پارا نمبر 14 اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الحج میں ہم مکہ مکرمہ کی حرمت کے مسائل کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اینڈ پہ ریکیپ کریں گے آپ سب ریڈی ہو جائیں اپنے مصحف اپنی پینسلز کے ساتھ اور ایک مومنٹ جیسے الرٹ ہو کے اپنی تجوید کے لیسن کو لیتے ہیں ایسے آپ اپنے لیسن کو لیجیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما لسن نمبر 133 آیت نمبر 51-99 سورۃ الحجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون
قال أبشرتموني على من
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
قال فمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أجمعين
إنا لمنجوهم أجمعين
إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين المرسلون
فلما جاء المرسلون
قال إنكم قوم منكرون جئناك بما كانوا فيه يمترون
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون
وأتيناك بالحق
جی حمزہ کے اوپر کھڑی زبر جو اس کو کھینچ رہی اس کا ایک لسے وا آتینا کا دبل فائب وامی زبر اس پہ
وا آتینا کا بالحق وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء
وجاء أهل المدينة يستبشرون
وجاء أهل المدينة يستبشرون
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
قال إن
واتقوا الله ولا تخزون
واتقوا الله ولا تخزون
قالوا أبلم ننهك عن العالمين
قالوا أبلم ننهك عن العالمين
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
لعمرك إن هم لفي سكرتهم يعمهون
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
فأخذتهم الصيحة مشرقين
فأخذتهم الصيحة مشرقين
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
في ذلك لآيات للمتوسمين
إن في ذلك لآيات للمتوسمين
وإنها لبسبيل مقيم
وإنها لبسبيل مقيم
في ذلك لآية للمؤمنين
إن في ذلك لآية للمؤمنين
يا
کو لمبا نہیں کرنا تھا کہ کھڑی زبر پہ دینا ہے. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
لَظَالِمِينَ
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ
الْجَمِيلَ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
وقل إني أنا النذير المبين
وقل إني
المبتسمين الذين جعلوا القرآن عضين لنسألنهم أجمعين
فربك لنسألنهم أجمعين
عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
جي إذا ما لسبرتا سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اگلا ٹاپک دیکھیں گے مکہ مکرمہ کی حرمت کے مسائل حرمتی مکہ المکرمتی شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکہ کو شان نہیں ملی بلکہ شروع سے ہی تھا اور یہ چیز ہمیں روایات سے ملتی ہے کہ ہر نبی نے مکہ کا سفر کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا حرم مکہ کی حدود میں کسی جانور کو شکار کرنا شکار کو ڈرانا یا اس کا پیچھا کرنا منع ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا اور اس کو امن کا گہوارہ بنایا نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے بلکہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہر ایک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کا ذریعہ بنا دیا حرم مکہ میں از خود اگنے والے درختوں پودوں اور ہری گھاس کو کاٹنا منع ہے یعنی خود جو اگ جائے اب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اگر اس کو اگائے اور ہم جا کے اس کو کاٹنے لگ جائیں یہ راستوں میں جیسے خود بخود کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ تب حدیث دیکھیں گے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه إلى يوم القيامة لا يودد یہ دعات پڑھیں گے نا, زواد کہہ سکتے ہیں اردو میں لیکن عربی میں کیا ہوگا, لا یعددو شوقہو ولا ینفر صیدہو ولا یلتقطو الا من عرفہا ولا یختلا خلاہا فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے روز فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے ہی اس شہر کو محترم ٹھہرایا ہے اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک محترم رہے گا. مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں قتال حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی بھر کے لیے حلال ہوا تھا, بس وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمت کے تحت قیامت تک کے لیے قابل احترام شہر ہے, لہذا اس میں از خود اگے ہوئے گھاس کو کا کانٹا نہ توڑا جائے, نہ اس میں شکار بھگایا جائے, نہ اس میں گری پڑی چیز اٹھائی جائے, البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جسے مالک تک پہنچائے, اس کی خود رو گھاس یعنی سبز گھاس نہ کاٹی جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اذخر کی اجازت دے دیجئے. یہ گھاس کی قسم تھی جو مکہ میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی تھی, کیونکہ یہ لوگوں کے چولہوں میں جلانے کے لیے اور گھروں میں چھتوں کے ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت ہے, اسے مسلم نے روایت کیا. تب دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی پورے گلوب پر اتنی دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک اور وہاں کیا کچھ انتظامات موجود ہیں, لیکن جو امن اور جو چین ہمیں مکہ میں جا کر اور اس کے گرد و نواح میں محسوس ہوتا ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی حصے میں ملے. تو اس سے لگتا ہے کہ جہاں بھی اس قسم کا امن قائم کیا جائے گا وہاں پہ لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی, جانوروں کے بھی حقوق دیں گے. اس کے برعکس ہیومن رائٹس یا اینیمل رائٹس اور اسی طرح کے سلوگنز کے ساتھ ہم دوسروں کو کچھ نہ کچھ کہیں تو صحیح, لیکن عملاً وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی کہ آج آپ کو دنیا میں کہیں بھی امن دکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر رکھا. پھر آپ دیکھیے کہ اس حکم کی ایک حکمت اب بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ آنی چاہیے, اور وہ کیا کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے نا, ہر سال کئی لاکھ لوگ ایک ہی موقع پہ جمع ہوتے ہیں. اگر بالفرض یہ پابندی نہ ہوتی جو ہے کہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے, کسی کو مار نہیں سکتے, تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہاں کتنا قتل و غارت کری ہو. انسانوں کی طبیعت میں جہاں ویسے ہی بڑا غصہ ہوتا ہے اور وہاں جا کے تو حالات ہی بڑے اب نارمل لگتے ہیں, ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہے, ہر جگہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر کے قیامت تک کے لوگوں کی جو وہاں جائیں ان کی جان مال اور عزت کو بچا لیا. پھر شکار کی بھی حرمت کو آپ سمجھ لیجئے کہ شکار اگر کھیلنے کی اجازت ہوتی تو بہت سارے لوگ حج سے زیادہ شکار کی نیت سے جاتے, اور بعض لوگ جو وہاں, آج کل تو آپ دیکھیے کہ گوشت وغیرہ مل جاتا ہے, لیکن ایک دور ایسا تھا کہ صرف شکار ہی ایک ایسی چیز تھی جس سے یہ لوگ گوشت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ جس سے وہاں جانے والے اپنی نیتوں کو بالکل خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر سکے. حرم مکہ کی حدود کا تعین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حرم مدنی کی حدود کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم علیہ السلام حرم مکہ وانی احرم ما بین لا بتیہا یرید المدینہ. حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں دونوں سیاہ پتھروں والے ٹیلوں کے درمیان والی جگہ یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اسے مسلم نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکی کی جو حدود متعین فرمائی وہ یہ ہیں: شمال کی طرف سے مکہ مکرمہ سے 4 میل تنیم تک، مشرق کی طرف مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل جیرانہ تک، شمال مشرق کی طرف مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل وادی نخلا تک، اور مغرب کی طرف سے مکہ مکرمہ سے 8 میل یعنی حدیبیہ، جس کا آج کل نام شمیسی ہے، یہاں تک۔ حکومت نے علامت کے طور پر چاروں سمتوں میں مذکورہ مقامات پر سفید ستون بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ حرم کے ایکسپینشن ہوتے ہوتے یہاں تک بھی پہنچ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چند سال کے بعد بلڈنگز گرا کے ارد گرد کی روڈز کو صاف کر کے اس کو بھی حرم کی حد میں ڈالا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں تک حرم کی حدود جو ہیں وہ جائیں گی، اور آج بھی اگر کوئی ان حدود کے اندر اندر عبادت کرتا ہے یا وہ یہاں پہنچتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ وہ حرم کے اندر پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، جبکہ مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب ترین شہر ہے۔ عن عبداللہ ابن عدی ابن الحمرائی زہدیجی رضی اللہ عنہ قال: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الخزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منكِ ما خرجت۔ حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزورہ کے اوپر کھڑے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جب جا رہے تھے تو پہلے آپ نے اپنا راستہ جو تھا مکہ سے جدہ کی طرف کیا تھا، تاکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ اس طرف گئے ہیں اور جو آپ کے پیچھے ڈھونڈنے نکلے ہیں وہ ادھر چلے۔ پھر جب کچھ دن کے بعد امن چین ہوا تو واپس آپ پھر ادھر سے جدہ سے مکہ کی طرف آئے، تو یہ حضورہ کا مقام وہاں آتا ہے کہ جہاں سے آپ کو پھر مکہ کی روڈ بھی دکھ رہی تھی اور مدینہ کی طرف جانے کا راستہ تھا، تو وہاں آپ نے یہ فرمایا: اللہ کی قسم اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے بہتر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میں یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اسے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے ہجرت جان کے نہیں کی، بلکہ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ آپ کو وہاں سے پھر جانا پڑا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکتی ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: تو کیا ہی اچھا شہر ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو یہاں سے مکہ کی محبت اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھی یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمارے دلوں میں کتنی ہونی چاہیے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں بظاہر آج کل تو الحمدللہ ہر طرح کے اسباب موجود ہیں اور حالات بہت اچھے ہیں، لیکن اگر مکہ میں کچھ بھی نہ ہو تو ایک سچے مومن کا دل مکہ میں لگتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کا دل لگے جائے تو یہ مت سوچا کریں کہ ایسے وقتوں میں کہ اچھا وہاں کے ہوٹل اچھے ہیں، کھانے اچھے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں، بلکہ وہاں جانے کی یا وہاں کی نیت کرتے ہیں سب سے بڑی چیز ہمارے ذہن میں حرم ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی ہر آسائش باقی جگہوں پہ مل سکتی ہے لیکن یہ نہیں مل سکتا۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس میں دجال کا گزر نہ ہوا ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف در صف پہرہ دے رہے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. آج بھی جب ہم گزریں تو یہ جذبات دل میں محسوس کرنے چاہیے کہ یہاں فرشتوں کی سیکیورٹی ہے. دنیا میں لوگ سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں, مختلف قسم کے انتظامات ہیں کئی مشینوں کے ذریعے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہاں حفاظت کی. اکثر جب حج کا مجمع ہوتا ہے یا ٹی وی پہ ہم اس کی نشریات دیکھتے ہیں تو میرے دل میں ایک بڑا خوف سا آتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ دشمنیاں اور مخالفتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں نا, اور دنیا میں ساری جگہ جنگیں لگی ہوئی ہیں. لوگ ایک سے دوسرے مسلک کے بندے کو برداشت نہیں کرتے, مذاہب کے نام پہ ہوتی ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر کوئی غیر مسلم اس وقت کچھ ایسی چیز کرے تو کتنے مسلمانوں کا نقصان ہو. اور وہ ہم کو بدگمانی نہیں کرتے, لیکن ذہنوں میں خیال شاید آتا بھی ہوگا کہ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ چیز رکھی ہے, مکہ کے اندر جمع ہونے والوں کو, وہاں آنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. ہاں جب مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ خرابیاں ہوتی جائیں گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اپنی حفاظت کو اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ میں فتنوں سے محفوظ رکھے. مکہ مکرمہ میں بلا ضرورت ہتھیار لے کر چلنا منع ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی شخص کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اٹھانے کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ اس لیے کہ مکہ والے اپنے حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ سامان رکھتے تھے, چونکہ ان دنوں میں بائی روڈ جب یہ لوگ آتے تھے اور بعض دفعہ قافلوں کی صورت میں یا جنگلوں سے گزرتے تھے تو راستے میں جانوروں کا ڈر ہوتا تھا. تو چھوٹی موٹی چیزیں جس سے اپنا دفاع کیا جائے, برچھی یا کوئی چاقو یا کوئی تیر, تو وہ چھپا کے جانوروں سے اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے تھے. تو یہاں اسی لیے اللہ سبحانہ اللہ نے کے نبی نے بتا دیا کہ اٹھا کے نہیں پھر سکتے, یعنی لے کے یا اس کا ایکسپوجر کرنا یا اس کو شو آف کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 100,000 نماز کے برابر ہے. ایک نماز 100,000 کے برابر. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیہ سواہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے, اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 100,000 گنا زیادہ ہے. اسے احمد نے روایت کیا. سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک کی 100,000 یا ایک کی 1,000 بھی ہو جائیں, پھر بھی اگر کوئی ایک نماز چھوڑ دے جان کے, صرف شاپنگ میں, سستی میں, سوتے رہے, بازاروں میں, گھومنے کے لیے نکل گئے, تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہماری ہر نماز لاکھ کی کر دے تو جس نے چھوڑنی ہے اس نے چھوڑنی ہے. سمپل سی بات ہے, جس کو ایک روپے کی قدر نہیں ہوگی نہ اس کو ایک لاکھ کی بھی نہیں ہوگی. جس کو چھوٹی نیکی کی قدر نہیں ہوتی نہ اس کو پھر بڑی نیکیوں کی بھی قدر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. دنیا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی مسجد مسجد الحرام کی تعمیر کی گئی. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد ودی فی الارض اول اول قال المسجد الحرام قلت ثم ای قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال اربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام. میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصا. میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کی تعمیر کے زمانے میں کتنا عرصہ حائل ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال. اور تجھے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے, وہ جگہ مسجد ہی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈیوریشن اور اس کو گننا اور اس کے بارے میں کیوریس ہونا انسان کی فطرت کے اندر ہے. کیوریسٹی ہوتی کب ہوا, اچھا کتنا ہوا, پہلے کون سی ہوئی, دوسری کب ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا. تو یہاں سے ہمیں مسجد الحرام کی بات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ آ گئی. یہ پہلا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسکنسپشن ہے کہ بیت المقدس پہلے بنا تھا پھر اس کے بعد بیت اللہ بنا, تو یہ درست چیز نہیں ہے. مکہ مکرمہ کی مسجد مسجد حرام نماز کے ممنوع اوقات سے مستثنا ہے. ممنوع کیا ہے؟ کہ جب منع ہے. مثلا جیسے عصر کے بعد کوئی سجدہ ہم نہیں کرتے باقی جگہوں پہ, یا بالکل سورج جب عروج پہ ہو. لیکن مسجد حرام میں کسی بھی وقت میں طواف یا نفل کچھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. عن جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل او نهار. حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناف, بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرو, خواہ دن اور رات کا کوئی بھی وقت ہو. اسے ترمذی نے روایت کیا. بعض دفعہ لوگ منع کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ دوسری جگہوں پہ قیاس کرتے ہوئے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی کسی بھی وقت پہ طواف بھی کر سکتا ہے اور نفل بھی.